نہیں ہوگا, اس جمعے کو بھی نہیں ہوگا. اب کب ہوگا تو اس کے لیے ولید سے رابطہ کریں, ادھر نمبر دیا ہوا ہے, واٹس ایپ گروپ میں ایڈ کر لیں اپنے آپ کو, اس میں بیانات کی اطلاعات ملتی رہتی ہیں. سمجھ رہے ہیں نا؟ ولید بھائی کو ہم نے دو کاموں کے لیے رکھا ہوا ہے, ایک کسی نے شادی کرنی ہو, نکاح پڑھوانا ہو, تو ان کے پاس ڈائری ہے تو اس میں نوٹ کر لیتے ہیں. رشتے کراتے نہیں ہیں, مجھ سے جس نے پڑھوانا ہو. اور دوسرا یہ کہ گروپ جو ہے نا, واٹس ایپ گروپ جس میں بیانات کے اعلانات کے بیان ہوگا کہ نہیں ہوگا, تو وہ ان سے پوچھ لیا کریں. چلے بھائی, الحمدللہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. سورة الحاقہ کی ان آیات پر کئی ہفتوں سے, کئی مہینوں سے بلکہ درس چل رہا ہے. اللہ نے جو لوگ جہنم میں جائیں گے, آگ میں جلیں گے, اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے اس آگ سے, ان کے بارے میں بتایا کہ ان لوگوں میں بہت ساری بری عادتیں تھیں, ان میں ایک یہ بھی کہ ان کو غریبوں کا, مسکینوں کا خیال نہیں تھا. اس پر میں نے بیان کیا تھا کہ اسلام کے مزاج میں سخاوت ہے, کنجوسی نہیں. اپنی دولت پہ سانپ بن کر مت بیٹھیں, خرچ کریں, خرچ روکھڑا نکالیں جیب سے. پھر کنجوسوں کی اقسام بیان کی تھی. ایک کنجوس تو وہ ہے اس کا پڑوسی بھوکا ہے, اس کا بھائی بھوکا ہے, بہن کے ساتھ مسائل ہیں, اپنا پیسہ اپنے بہن بھائیوں پہ, رشتہ داروں پہ, پڑوسیوں پہ خرچ نہیں کرتا, فکر ہی نہیں ہے کیا ہو رہا ہے. اس کنجوس کا اس آیت میں ذکر ہے. لیکن اس سے بڑے بڑے کنجوس بھی مارکیٹ میں موجود ہیں جن کا اس آیت میں ذکر نہیں ہے. کیوں کہ جب ان کنجوسوں کو اللہ تعالی جہنم میں ڈالے گا تو اس سے بڑے کنجوسوں کو کیوں نہیں ڈالے گا؟ وہ بڑے کنجوس کیا ہیں کہ دوسرے کا حق بھی نہیں دے رہے. یہاں تو یہ ہے نا, اپنا پیسہ خرچ نہیں کر رہے دوسرے پہ, یہ ہے کہ دوسرے کا پیسہ دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ تو اس کا واجب حق ہے بھائی, مالک مکان کو کرایہ نہیں دے رہے ٹائم پہ, بیوی کا مہر کھا گئے, بہن کی وراثت کھا گئے, دفتر میں لیٹ پہنچتے ہیں, کام نہیں کر کے دے رہے, تنخواہ پوری, یہ بھی کنجوس ہیں. کیونکہ بیس ان کی کنجوسی ہی ہے, پیسے پہ پیسہ چاہیے بس. تو اس پر تو میں کافی بات کر چکا ہوں, پھر کبھی موقع ملا تو کر دیں گے. لیکن ایک چیز خوب ذہن میں رکھو, وہ میں بیان کر کے پھر آگے چلتا ہوں, اگلی بات کی طرف آتا ہوں. یہ چیز میں بار بار بیانات میں کہتا ہوں, لیکن بات یہ ہے کہ جیسے جیسے ہم معاشرے میں چلتے پھرتے ہیں نا, یہ چیز بہت زیادہ نظر آ رہی ہے. کون سی چیز وہ بتا رہا ہوں آگے میں. اب آپ بتاؤ, جو چیز نظر آ رہی ہے معاشرے میں, جو برائی بہت زیادہ نظر آ رہی ہے, اس پہ ایک بار بیان ہونا چاہیے یا بار بار ہونا چاہیے؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں, میں دوبارہ ٹاپک چھیڑوں گا, آپ بولو گے یار ایک ہی چیز کو لے کے بیٹھے میں کئی ہفتوں سے. وہ یہ ہے کہ آپ کی بھائی بہنوں میں, کزن میں, رشتہ داروں میں کوئی پریشان ہے نا, تو اس کے مانگے بغیر, اس سے پوچھے بغیر آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کا خیال کریں. اس ہفتے میرے سامنے رپورٹ آئی سگے بھائی بہنوں کی, سگے بھائی بہنوں کی. ایک بھائی بھیک مانگتا پھر رہا ہے لوگوں سے, اتنے حالات خراب ہیں. تو میں نے اس سے کہا, تمہارا بھائی مالدار ہے یار, تم اس کو بتاؤ. وہ مجھے پتا ہے کیا جواب دیتا ہے, مفتی صاحب نفسہ نفسی کا عالم ہے, جب میں مالدار تھا تو سب نے مجھ سے تعلقات بنائے ہوئے تھے, اب جب میں غریب ہوا ہوں تو رشتہ دار بجائے اس کے کہ مجھ سے پوچھیں کہ کیا ضرورت ہے. آہستہ آہستہ کنی کترا کے کٹنا شروع ہو گئے, آنکھیں پھیر لی ہیں رشتے داروں نے کہ کہیں پیسے نہ مانگ لے ہم سے. دیکھو کوئی فراڈی پیسے مانگ رہا ہو نا تو اس سے تو آنکھیں پھیر لینی چاہیے, خون پی جائے گا آپ کا وہ. لیکن ایک مستحق ہے تو آپ کو تو تلاش کرنا چاہیے بھائی. اور ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ اپنا پیٹ کاٹ کے اس کو کھلاؤ, یہ تو بہت اونچا درجہ ہے. آپ بھی کھا رہے ہو, اچھا یار. آپ کو اللہ نے تمام بنیادی ضرورتیں پوری کر دی ہیں. قول العفو, قرآن کیا کہتا ہے, یسألونک ماذا ينفقون, اے نبی یہ آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں. قول العفو, اللہ نے فرمایا جو اضافی ہے وہ کیا کرو, وہ خرچ کر دو. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اپنا پیٹ کاٹ کے دے دوسرے کو. آپ صحابہ تو یہ بھی کرتے تھے, زخمی ہے نا, تین صحابی زخمی پڑے ہوئے ہیں, پیاس تینوں کو لگ رہی ہے, ایک نے پانی مانگا, دوسرے نے مانگا, اس نے کہا کہ وہاں لے جاؤ پہلے, ان کو پیاس لگی, انہوں نے کہا وہاں لے جاؤ. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, قرآن صحابہ کی یہ صفت بیان کرتا ہے کہ یہ اپنی ذات پہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ ان کو ضرورت کیوں نہ ہو. اس میں سارے صحابہ داخل ہیں یا نہیں ہیں؟ حضرت معاویہ, حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہما بھی اس میں داخل ہیں. جب تاریخ کا اور قرآن کا مقابلہ ہوگا, ہسٹری پڑھو گے, عین ممکن ہے بعض صحابہ سے بدگمان ہو جاؤ, لیکن قرآن پڑھو گے تو صحابہ سے بدگمان نہیں ہوگے. بتاؤ ہسٹری زیادہ اوتھینٹک ہے یا قرآن زیادہ اوتھینٹک ہے؟ قرآن اوتھینٹک ہے بھائی. اور ہسٹری میں بھی ہر آدمی اپنے چشمے سے پڑھتا ہے. آپ اگر یہ طے کر کے بیٹھے ہوئے ہو کہ میں نے نیگیٹو ہی سوچنا ہے تو پھر ہسٹری پڑھ کے آپ کا بعض صحابہ کے بارے میں بدگمان ہوگی, لیکن پوزیٹو چشمہ لگا کے دیکھو گے نا, آپ چشمہ صحیح ہوگا, نمبر صحیح ہوگا, تو آپ کو لگے گا کہ یہ جو ان سے غلطی ہوئی ہے, اس غلطی کی بنا خراب نہیں تھی, یہ فساد نیت یا دنیا کی محبت نہیں تھی, اس غلطی کی بیس غلط فہمی ہے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے, یہ غلط فہمی ہے. تو قرآن صحابہ کی صفت بیان کرتا ہے, وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, ان کو ضرورت ہوتی بھی ہے, خصاصہ کہتے ہیں شدید ضرورت کو, تو بھی یہ اپنی ذات پہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں. یہ اللہ نے عرب کو ایسا بنا دیا نبی کی صحبت سے, عربوں کو ایسا بنا دیا اللہ نے, حالانکہ وہ تو اپنی ذات, اتنی ان کی جنگیں ہوتی تھی نا کہ گھوڑا دوسرے کا آگے کیوں نکل گیا, ایسے انسلٹ محسوس کرتے تھے اپنی, اس پہ لڑائیاں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ایک مہمان آئے نا تو آپ نے بھیج دی کسی صحابی کو کہ بھائی ان کا تم نے اکرام کرنا ہے. اس وقت کے مہمان آج کی طرح نہیں ہوتے تھے کہ پیٹ بھرے ہوئے برگر کھا کے آ رہے ہیں, پھر دوبارہ پیزے کی خواہش ہے ان کی. آج کا تو مہمان کھا پی کے سیر ہو کے آئے گا, پھر آپ اس کو مغز نہاری کا پوچھیں گے, آپ اس کو کھا لے گا ٹھیک ہے, نہیں کھائے گا تو کون سا کوئی بھوکا تھوڑی مر رہا ہے, کولیسٹرول اس کا زیادہ ہی ہوگا. آپ نہیں کھلائیں گے تو آپ کا احسان ہوگا اس کے اوپر, شاید تھوڑا سا کولیسٹرول لیول کیا ہو جائے, کم ہو جائے, تھوڑی صحت اچھی ہو جائے. پہلے زمانے کے مہمان اس ٹائپ کے نہیں ہوتے تھے میرے بھائی. اس زمانے میں کھانا کھلانا بڑا مشکل کام تھا, سب سے قیمتی چیز کھانا تھی, غربت بہت زیادہ تھی. یہ جو اسلام نے عربوں کو وضو کا حکم دیا, پانی سے استنجا کے ترغیب دی, یہ آج تو بڑی آسانی سے سمجھ میں آ رہی ہے. اس دور میں اس صفائی کی ترغیب دی ہے جب پانی مہنگی ترین چیز تھی عرب میں. اسلام کے مزاج میں صفائی سمجھنی ہو نا تو اس کلچر کے لحاظ سے سمجھو. آج تو ہر نلکے میں پانی ہے, کراچی کے نارتھ کراچی میں نہیں ہے, لیکن ویسے دنیا میں پانی بہت ہے, یہاں تو نہیں ہے پانی, یہ تو ٹینکر منگوا رہے ہیں ہم بھی, سب لوگ منگوا رہے ہیں. یہاں گٹر کا پانی ہول سیل کے حساب سے, ویسے جو پینے کا پانی ہے وہ نہیں ہے یہاں پہ. اچھا خیر, تو اس دور میں جب پانی ان کے لیے, عرب تو صحرا ہے نا, وہ پانی تھوڑی ہے وہاں پہ, ان کو حکم دیا جا رہا ہے غسل کا، ہفتے میں ایک دفعہ غسل لازمی کرنا ہے، پھر غسل جنابت لازمی کرنا ہے، پانچ ٹائم وضو کرنا ہے، استنجا کے بعد ترغیب دی جا رہی ہے کہ کیا کرنا ہے، پانی سے استنجا. اس وقت یہ بہت مشکل حکم تھا اسلام کا، تو اس سے اسلام کے صفائی کا مزاج، اسلام طہارت پہ صفائی کو کتنا فوکس کرتا ہے، یہ 1400 سال پہلے اس ماحول میں جا کے یہ بات کریں تو آپ کی کھوپڑی گھومے گی. آج بڑے ویمن رائٹس بنے پھرتے ہیں نا، آج تو عورتوں کے حقوق کی ہر آدمی بات کر رہا ہے، اس پہ نمبر ملتے ہیں آپ کو. اس دور میں کوئی بات کر کے دکھاتا ہے جب بیٹی کو زندہ دفن کیا جا رہا ہے، سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ بیٹیوں پہ ایسا منہ بناتے تھے، یتوارا من القوم من سوء ما بشر به. قرآن کہتا ہے قوم سے باپ چھپتا پھرتا ہے اس بری خوشخبری کی وجہ سے جو اس کو سنائی گئی ہے. ذلت سے نا منہ پہ رومال ڈال کے گھومتا تھا، لوگ کہیں گے ابے وہ آ رہا ہے اس کی بیٹی پیدا ہو گئی، ابے وہی آ رہا ہے، گالیاں دیتے تھے لوگ، برا بھلا کہتے تھے. تو شرم سے کیا کرتا تھا، جیسے کوئی چوری کرتے ہوئے پکڑا جائے عزت دار آدمی ہو تو وہ قوم کو منہ دکھانے کے قابل رہتا ہے، منہ پہ کپڑا ڈال کے گھومے گا. یار کچھ دن یہ خبر جب پرانی ہو جائے گی تو پھر سوسائٹی میں چلوں گا. یتوارا من القوم من سوء ما بشر به. قوم سے چھپتا پھرتا ہے. اور ول وجہ مسودا وہو کظیم. قرآن ایک اور بات بیان کرتا ہے کہ اس کا چہرہ ذلت سے سیاہ رہتا ہے، کالا چہرہ نظر آ رہا ہوتا ہے، اتنا ذلیل اپنے آپ کو سمجھتا ہے. اور بہو کظیم اور گھٹ رہا ہوتا ہے. آپ جب ٹینشن میں ہو نا اور ٹینشن نکال نہ سکتے ہو تو جو آپ مصیبت کے کڑوے گھونٹ پی رہے ہوتے ہو، اس عمل کو کظم کہا جاتا ہے عربی میں، کظم. اتنی بڑی مصیبت میرے پاس آ گئی بیٹی کی پیدائش، فہوا کظیم، اور وہ اس ذلت کے گھونٹ کو کیا کرتا ہے، پیتا ہے. کیوں پی رہا ہوتا ہے؟ ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب. کہ کیا میں اس ذلت برداشت کر کے اس کو گھر میں برداشت کر لوں؟ ذلت تو ہوگی، انگلیاں اٹھیں گی، بیٹی کا باپ جا رہا ہے، کہ میں ذلیل بن کے برداشت کر لوں کیونکہ باپ کی محبت نہیں چاہتی کہ اس کو دفن کرے. ام یدسہ فی التراب، یا ایک دفعہ میں ظلم برداشت کر کے اس کو دفن کر دوں اور ہمیشہ کی ذلت سے بچ جاؤں میں. یہ کنڈیشن، بیٹی پہ یہ ظلم جس سوسائٹی میں ہونا، یہ ظلم اس سوسائٹی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی نہیں، بیٹی کی بھی بیٹی کو کندھوں پہ اٹھا کے نماز پڑھانے کے لیے آ رہے ہیں. بہت مشکل ہے بھائی بات سمجھانا. صحیح ہے، مسلم کی حدیث ہے، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نماز کے انتظار میں تھے. مسجد نبوی کتنی مقدس جگہ، ابو بکر، عمر، عثمان، علی جیسے لوگ پیچھے، ظہر کی نماز ہے، سید الانبیاء مصلی پہ نماز پڑھانے کے لیے آنے والے ہیں، انتظار ہو رہا ہے. کیسی عظیم محفل ہے نا. تو کہتے ہیں راوی حدیث کے، کہتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کی بیٹی یعنی نواسی جن کا نام زینب تھا، چھوٹی سی بچی تھی، نبی کندھے پہ اٹھا کے ان کو مصلی پہ نماز پڑھانے کے لیے آئے ہیں. بچوں کو اتنا پروٹوکول مصلوں پہ کم از کم نہیں دیا جاتا کیونکہ سب سے عزت والی جگہ تھی وہ، سب سے زیادہ. اس وقت میرا خیال ہے روئے زمین پر اس سے زیادہ عزت والی جگہ کوئی بھی نہیں تھی جہاں پیغمبر کھڑے ہوئے ہیں. تو کیسی عزت دے رہے ہیں، بچی کو کہاں لے کر آ رہے ہیں، کندھے پہ بٹھا کے. صحابہ یہ منظر دیکھ رہے ہیں کہ جو ہم میں سب سے زیادہ عزت دار ہیں وہ اپنی نواسی کو ایسی عزت دے رہے ہیں کہ اس سے زیادہ عزت آپ نے شاید کسی کو نہیں دی ہوگی. سرور کائنات کا کندھا ہے اور مصلی ہے اور حالت ہے نماز کی. اب آپ اس کو کاؤنٹ کرنا شروع کریں. اتنی عزت بھی کافی تھی کہ کندھے پہ اٹھا کے آئیں اور مسلح پہ پھر نیچے رکھ دیں، کافی تھی نا، بہت عزت ہو جاتی عربوں کی نظر میں۔ نماز اپنا پراپر وے میں ایسے ہی پڑھاتے جیسے ہمیشہ پڑھایا کرتے۔ بھائی آج کوئی باپ بیٹی کو عزت دے گا، چھوٹی بچی کو، تو اتنی دے دے گا نا، کندھے پہ اٹھا کے لے آئے گا، پہلی بات تو گود میں اٹھا کے لائے گا، گود میں اٹھا کے لائے گا۔ لیکن پہلی عزت کیا دی جا رہی ہے؟ گود میں نہیں، کہاں؟ کندھے پہ بٹھایا جا رہا ہے۔ دوسری عزت کیا دی جا رہی ہے؟ مسجد میں لے کر آ رہے ہیں، کسی دعوت میں لے جانا وہ بھی عزت ہے، مسجد میں لانا اس سے، بولو نا، اب بولو گے تو بات آگے چلے گی نا، چپ بیٹھے رہتے ہو، اس سے زیادہ عزت ہے۔ تیسرا، بھائی لا کے بٹھا دیتے کنارے پہ، ہمارے بھی بچے کبھی رڑتے ہوئے آ جاتے ہیں، کہیں کھانچے میں بیٹھ جاتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بیٹی کو کندھے پہ ہی بٹھا کے تکبیر تحریمہ کہہ کے نماز شروع کر دیتے ہیں۔ اب آپ بتاؤ، اس سے زیادہ عزت کسی مخلوق کو پیغمبر کے لیے دینا ممکن ہے؟ اے بھائی، کندھے پہ بٹھا کے کیا کر دیتے ہیں؟ نماز شروع۔ یہ کتنے پوائنٹ ہو گئے؟ تین۔ چوتھا پوائنٹ سب سے زیادہ عجیب ہے، جب آپ رکوع میں جا رہے ہیں تو ظاہر ہے بچی گر جائے گی رکوع میں جب جائیں گے، اٹھا کے کندھے سے نیچے اتار دیا، ختم ہو گئی بات۔ بھائی عزت دے دی بچی کو، جتنا کندھے پہ بٹھا سکتے تھے بٹھا لیا نا، اب رکوع میں جائیں گے تو ظاہر ہے گرے گی، اب بٹھاتے رہے، چاروں رکعتیں پڑھا کے سلام پھیر دیتے، صحابہ دیکھ لیتے، آپ نے اپنی بیٹی کی بھی بیٹی، یعنی جب بیٹی کی بیٹی کو یہ عزت دی جا رہی ہے تو بیٹی تو اس سے زیادہ قریبی رشتہ ہوتا ہے نا، کمال کی بات ہے کہ جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے ہیں تو دوبارہ اٹھا کے کندھے پہ بٹھا لیا اس کو، شانے پہ، چاروں رکعتیں اس طرح سے پڑھائی ہیں، تیسری کے لیے کھڑے ہوئے پھر کندھے پہ اٹھا کے بٹھایا، چوتھی کے لیے کھڑے ہوئے پھر کندھے پہ اٹھا کے بٹھایا۔ یہاں فقہا پریشان ہیں کہ ایک طرف تو نماز میں ہاتھ ہلانے سے، حرکت کرنے سے نماز چھوٹ جاتی ہے، نبی نے اس سے پہلے کبھی ایسا عمل نہیں کیا، یہ قیاس سے ہٹ کر، ایک عام شریعت کے اصول سے ہٹ کر اتنی آپ حرکت کیوں کر رہے ہیں؟ جو شارحین محدثین کے ہیں نا، دیکھو حدیث کی شروحات بھی کچھ محدثین کرتے ہیں، کچھ ایسے لوگ کرتے ہیں جن کو اللہ نے فقہی بصیرت بہت دی ہے، جو بہت گہرائی تک پہنچتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا، دو طبقے ہیں امت میں، ایک حدیث کو جاننے والے اور ایک فقہ کو جاننے والے۔ فقہ کو جاننے والے کا مطلب کیا؟ حدیث سے مفہوم نکالنے والے، اس کی گہرائی میں جانے والے، اور یہ قرآن سے بھی ثابت ہے اور حدیث سے بھی کہ اس امت میں کچھ فقی ہیں اور کچھ علم جانتے ہیں، اس کی گہرائی کا علم نہیں رکھتے۔ یہ بات قرآن سے بھی ثابت ہے اور حدیث سے بھی۔ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ، قرآن کہتا ہے جب کوئی خبر سنو تو ایسے لوگوں کو وہ حدیث پیش کیا کرو، یہ خبر پیش کیا کرو، کچھ ایسے اللہ نے عقل مند لوگ پیدا کیے ہیں جو اس کی گہرائی میں گھس کے تمہیں اس کی حقیقت نکال کے تمہارے سامنے رکھ دیں گے۔ سرسری حدیثوں کے الفاظ رٹ لینا، نمبر یاد کر لینا، اس سے انسان کو تفقہ اور بصیرت حاصل نہیں ہوتی۔ اس سے آگے کا بھی ایک، یہ بھی ضروری ہے، اس سے آگے کا بھی ایک سٹیپ ہے جو اللہ نے کس کو عطا کیا تھا؟ فقہائے کرام کو، جن کے نام سے آج کے اسکالر چڑھتے ہیں کہ فقہا کا ذکر کیوں کرتے ہو؟ سنا ہوگا نا آپ نے، یار یہ فقی فقی کیا، فقہا نے فقہا، قرآن حدیث دیکھو، قرآن حدیث دیکھو، ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قرآن حدیث کا مطلب ہم سے پوچھو، فقہا سے مت پوچھو، تاکہ اپنا منجن اپنا چورن ہم بیچیں۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو فقہا نے کیا، علامہ نووی رحمتہ اللہ علیہ شافعی فقہ کے بہت بڑے عالم ہیں، میں نے اس حدیث کی شروحات دور حدیث میں دیکھی تو سب نے یہی لکھا کہ محبت کی وجہ سے ایسا کیا نبی نے، اور یہ مسئلہ بتانے کے لیے کیا کہ بھائی بچی کا جسم ناپاک نہیں ہوتا، چھوٹا بچہ پاک ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ علامہ نووی نے بڑی خاندانی بات کی، انہوں نے کہا نبی نے یہ عمل خلاف قیاس کیا ہے، مفہوم ان کا پیش کر رہا ہوں، عربوں کے دل سے بیٹی کی نفرت کو نکالنے کے لیے، واقعی، ورنہ اس کی اور کوئی لاجک بولو نہیں بنتی۔ حسن حسین بھی تو تھے نا، ان کو بھی بڑی عزت دی نبی نے خطبے میں اٹھایا، لیکن اس سے زیادہ عزت نمازی کو دے رہے ہیں کہ نماز کندھے پہ بٹھا کے پڑھا رہے ہیں. آپ نے بہت محبت کی حضرت حسن حسین سے، اس میں دو رائے نہیں ہے. سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے جوانوں کے سردار، لیکن بھائی اپنی نواسی کو کندھے پہ اٹھا کے چاروں رکعتیں اس طریقے سے پڑھائی جا رہی ہیں. اس کا مقصد اگر آپ غور کریں تو سوائے اس کے کہ بیٹی کو زبان سے جو آپ نے ترغیبات دی نا، آپ نے اس کو اتنا کافی نہیں سمجھا نا. زبان سے آپ سو دفعہ بولتے رہے، جب تک پریکٹیکل کر کے نہیں دکھاتے لوگوں کے ذہن ذہنی طور پہ تیار نہیں ہوتے. لیکن آج جو زمانہ چل رہا ہے نا، وہ جاہلیت کا دور واپس آ گیا ہے. پہلے پیدا ہونے کے بعد زندہ دفن کی جاتی تھی، آج الٹرا ساؤنڈ کر کے ماں کے پیٹ میں ہی اس کو مار دیا جاتا ہے. یہ جنگلی پڑھے لکھے الحمدللہ ہم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ان میں ڈاکٹرز بھی ہیں، انجینئرز بھی ہیں، ان میں پی ایچ ڈی اسکالرز بھی ہیں، جن کی عورتیں، بلکہ وہ خود عورت بھی اسکالر ہوتی ہے، الٹرا ساؤنڈ سے پتہ لگایا بیٹی ہے، قتل کر دو اس کو. ایجوکیشن الگ چیز ہے، انسان کا بچہ بننا الگ چیز ہے، دونوں کو لوگوں نے آپس میں مکس کر دیا ہے. آخرت میں نجات ایجوکیشن کی بیس پہ نہیں ہوگی، انسان کا بچہ بننے کی بیس پہ ہوگی. پہلے انسان کو فوکس کرو، انسان تو بناؤ اس کو. تو یہ ظلم آج کل ہو رہا ہے، اور یہ بھی ہم نے ایسے بھی گدھے دیکھے ہیں الحمدللہ. بھی گدھا نہیں بولوں تو کیا بولوں، بچی پیدا ہوئی ماں بھی رو رہی ہے باپ بھی رو رہا ہے، الو کا پٹھا. میں نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے منظر. ہاسپٹل میں تھا، میرے یہاں ولادت ہونے والی تھی، تو میں گھر والوں کو لے کے، 10 سال پرانی بات ہے، ہاسپٹل میں گیا. کیونکہ میں سنتا تھا کہ بعض لوگ روتے ہیں، مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ یار اس نے بھی گدھے دنیا میں کوئی ہو سکتا ہے. ہندوؤں میں سنا تھا ہم نے ایسا ہوتا ہے، اور بعض غیر مسلموں میں، مسلمانوں میں کبھی میں نے کہا یار بکواس کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں لوگ، ایسا کون کرتا ہوگا یار، اپنی اولاد پہ رو رہا ہے پاگل ہے کیا. میں ایک ہاسپٹل میں گیا، میرے یہاں بچے کی ولادت ہونے والی تھی، تو میں بیٹھا ہوا ہوں، سامنے دیکھا کہ ایک خاتون نا رو رہی ہیں، اور وہ سارے بینچ پہ بیٹھے ہوئے آنسو پوچھ کے رو رہے ہیں. میں نے کہا ہے لگتا ہے ان کی بہو کا انتقال ہی ہو گیا، مجھے ایسا لگا. اطلاع آئی ہے بہو مر گئی. تو ساس کے لیے تو مجھے حیرانگی ہوتی، تو بہرحال اچھی ساس ہیں، بہو کے مرنے پہ رو رہی ہیں، تو ایسے رو رہے ہیں نا چھپکے چھپکے سے. ایک جوان سا لڑکا بیٹھا ہے، وہ بھی منہ اترا ہوا اس کا بیچارے کا، وہ رو نہیں رہا تھا، منہ اس کا عجیب سا ہو گیا تھا، نیچرل منہ نہیں لگ رہا تھا مجھے اس کا، وہ جیسے کوئی چوری کر کے پکڑا جاتا ہے نا. بالکل وہی منہ تھا جس کا قرآن نے ذکر کیا ہے کہ اس کے چہرے پر غلہ وجہ مسودن، سارا دن چہرے پر جیسے کسی نے کالک مل دی ہو. سفید چہرے کا بھی رونق اڑ جاتی ہے نا جب ذلت ہوتی ہے. ہاسپٹل بھی اچھے علاقے میں تھا جہاں ایجوکیٹڈ لوگ رہتے ہیں، غریبوں کا ہاسپٹل نہیں تھا، وہ شکل سے بھی پڑھے لکھے لگ رہی تھی یہ فیملی. تو پھر مجھے، میں نے کہا یار یہ کچھ، میں بھی تعزیت کر لیتا ہوں بھائی آپ کی بہو کا، ہمیں بڑا افسوس ہوا. تو شکر ہے میں نے تعزیت نہیں کی، ورنہ پٹتا میں. پتا چلا کہ جی بیٹی پیدا ہوئی ہے، اور پھر وہ ان کی مجھے آواز آ رہی تھی، وہ ماں کہہ رہی تھی میرے بیٹے کا تو چہرہ اتر گیا، ایسے روتے رہے، میرے بیٹے کا تو جب سے اطلاع ملی ہے نا منہ ہی اتر گیا میرے، ایسے رو رہی تھی. یہ جو میں ایکٹنگ کرتا ہوں نا، میں نے پبلک سے ہی سیکھی ہے، کوئی میں کو ڈرامے دیکھ کے نہیں سیکھی ہے. وہ میں نے پچھلے بیان میں کہا تھا نا، جب خاتون کہتی ہیں ایکچولی کام بہت ہوتے ہیں فون پہ، تو میں کہتا ہوں مجھے اتنی مشکل سے ہنسی روک رہا ہوتا ہوں نا میں یار اس زمانے میں، اس پہ بہت عورتوں نے اللہ معاف فرمائے برا بلا کہا ہے مجھے. تو میں توبہ استغفار کرتا ہوں بھائی، خواتین بہت زیادہ آج کل بزی ہوتی ہیں. اور میں نے پہلے کہا تھا میں ان خواتین کی بات کر رہا ہوں جو میرا بیان نہیں سن رہی، لیکن وہ پھر بھی دل پہ لے کے جا رہی ہیں. ساری خاتون ایسی نہیں ہوتی، بہت ساری واقعی مصروف بھی ہوتی ہیں، لیکن بہت ساری نہیں بھی تو ہوتی نا، میں تو ان کی بات کر رہا ہوں یار. کام ہے کیا سارا دن بچے کو، کہ سارا واش روم اور بیت الخلاء کا کام جو ہے وہ پیمپر نے لیا. خیر اب یہ پھر موضوع چینج ہو جائے گا. اچھا اب یہ روتے پتہ ہے کیوں ہیں؟ یہ بھی ایک بات میں آپ کو بتا دوں، یہ جو بیٹی کی پیدائش پر ہو اور یہ منہ بنے ہوئے ہوتے ہیں نا، سڑے ہوئے منہ، میرا دل چاہ رہا تھا میں رکھ کے ان کمبختوں کو لگاؤں، بغیر تو تم گدھے ہو یار، تم اپنی اولاد پہ رو رہے ہو یار، تم شرم نہیں آتی تمہیں؟ وہ جب بچی بڑی ہوگی، کوئی اگر بتا دے کہ تو پیدا ہوئی تھی تیری نانی بھی رو رہی تھی، تیری دادی بھی رو رہی تھی، کیا سوچے گی یار میں کیوں پیدا ہوئی؟ انسانیت ہے یار، گداپن. اور یہ بغیرتی ہے کیوں؟ میں تمہیں بتاؤں، ایک گناہ ہے جو تم کر رہے ہو، اس کی تمہیں قدرت کی طرف سے چپت لگ رہی ہے، تم نے دماغ میں کھوپڑی میں گھسا لیا دو بچے پیدا کرنے ہیں، بس یہ اس کا عذاب ہے. اب آپشن کیا ہے دو کا؟ اس میں چانس ہے، جوا ہے، ایک بیٹا ہو گیا تو چلو ایک بیٹی، فیملی مکمل. نہیں ہوا نا، ہر بچی پہ چیخیں مار مار کے رو گئے کہ یہ تو میری نسل بڑھ رہی ہے. یہ اس کا عذاب ہے ہماری سوسائٹی میں، فیملی پلاننگ کا عذاب ہے کہ بیٹی کے پیدا ہونے پر لوگ رو رہے ہیں. جب آپ نے نسل چھوڑ دی کہ یار جتنی اللہ دے، میں نے ایسے دیکھے چار بیٹیاں ہوئی پھر چار بیٹے ہو گئے، چھ بیٹیاں ہوئی چھ بیٹے ہو گئے، تین بیٹیاں ہوئی تین بیٹے ہو گئے. لیکن جب آپ نے دماغ میں رکھ لیا کہ دو، اب مسئلہ یہ کہ بیٹے ہو گئے تو ٹھیک ہے، نہیں ہوئے تو اب تو یار بائی چانس اب دیکھیں اب کیا ہوتا ہے، اڑے اب بھی بیٹی ہو گئی، تین تین چار چار پانچ پانچ، پھر اللہ کی طرف سے بھی چپیڑے لگتے ہیں کہ تو جس کو عذاب سمجھ رہا ہے نا وہی میں دوں گا اب تجھے. یہ عذاب ہے جو لگیں گی خدا کی طرف سے نا، تپیڑے طبیعت سے لگیں گے. اور اس سوچ کے ساتھ جو بیٹا پیدا ہو رہا ہے نا، وہ کون سا انسان کا بچہ نکلے گا؟ جب تم خدا کی پالیسیوں پہ عمل نہیں کرو گے، اپنی پالیسیوں پہ چلو گے، اور آپ کہو گے دو ہی چاہیے اور ان میں ایک بیٹا بھی لازمی ہو، تو وہ اگر دو کے دو بھی بیٹے ہو گئے نا، تو یہ اللہ کو خوش کر کے نہیں ہوئے. اس میں اس بات کا امکان ہے یہ دو ایسی چترول لگائیں کہ آپ کہیں یہ چھ بیٹیاں ہو جاتی ان دو کمبختوں سے. کیا تھے یہ؟ وہ چھ بیٹیاں ان دو کمبختوں سے اچھی تھیں. وہ یہ بن جائے گا جو ہو رہا ہے سوسائٹی میں. اللہ سے لڑنے کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں. ایک لڑائی کا طریقہ یہ بھی ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے یہب لمن یشاء اناثا، جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں گفٹ دیتا ہوں. اللہ کے گفٹ پہ رونا چاہیے کہ خوش ہونا چاہیے؟ اور جس کو چاہتا ہوں بیٹی، بیٹا نہیں، بیٹی بھی نہیں، بیٹیاں. اور جس کو چاہتا ہوں بیٹے گفٹ دیتا ہوں. او یزوجہم ذکرانا و اناثا، جس کو چاہتا ہوں دونوں گفٹ دے دیتا ہوں. تو گفٹ تو جتنا زیادہ ہو اچھا ہے نا. جب آپ نے کھوپڑی میں بٹھا لیا کہ نہیں میرا دوست مجھے گفٹ دے تو جتنا زیادہ ہے میں مینج کر لوں گا، لیکن اللہ جب گفٹ دے رہا ہے تو میری تنخواہ افورڈ نہیں کر سکتی، میں اس تنخواہ میں چھ بچے نہیں پال سکتا. بھائی اللہ کہہ رہا ہے تو پیدا ہونے دے، تیری بیوی کی چھاتیوں میں اس بچے کے لیے دودھ پیدا کر دوں گا. نہیں اللہ، تو دودھ ہی پیدا کر سکتا ہے، باقی تجھے کیا پتا اس زمانے میں کیا کیا چاہیے بچے کو؟ ہمیں پتا ہے نا، ہم سے پوچھ. اے اللہ کنوینس کا خرچہ چاہیے، بچوں کے اسکول کی فیسیں چاہیے، اور سٹی اسکول بیکن ہاؤس میں ہم نے پڑھانا ہے بچے کو، آٹھ آٹھ ہزار کی فیسیں ہیں ان کی، بیس بیس ہزار فیسیں ہیں. اللہ پھر اگر کوئی بیماری آ گئی آغا خان ہاسپٹل میں ہم نے علاج کرانا ہے، پھر بچہ بڑا ہوگا اسٹیبل ہوگا، پی ایس سی کرانا ہے، ایم بی اے کرانا ہے، پھر ہم نے اس کو باہر بھیجنا ہے. اللہ کو تو پتہ ہی نہیں ہے، دودھ پیدا کر کے وہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے بہت کچھ کر دیا. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ اللہ سمجھ رہا ہے دودھ میں نے پیدا کر دیا بس کیا ہو گیا؟ اللہ کو پتہ ہی نہیں ہے یار. کمبخت تھوڑا سا دماغ لڑا کے سوچ، اس وقت بچے کو دودھ کی ضرورت ہے، ایسا دودھ پیدا کیا اس کا آلٹرنیٹ جاپان کے سائنسدان بھی اب تک ایجاد نہیں کر سکے. یہ اس کی سائن علامت ہے کہ جو یہ کر سکتا ہے باقی چیزیں بھی کر سکتا ہے وہ. اور اگر نہیں کرنا چاہے گا تو اکلوتے بیٹے کے لیے بھی نہیں کرے گا، پھر وہ اس کی مرضی پر ہے. چاہے گا تو تیرے درجن بچے ہوں گے سب کی فیسیں دے دے گا، نہیں چاہے گا تو ایک کی بھی نہیں دے گا. تو اس میں ایک اور بارہ اللہ کی نظر میں کیا ہے؟ برابر ہیں. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کسی کے بارہ بچے ہیں فیسیں نہیں اٹھا پا رہا تو لوگ کہہ سکتے ہیں اس کے بارہ کو اللہ نے فیسیں کیوں نہیں دی. تو ایسے تو میرے علم میں ایسے ہیں جو ایک ہے لیکن اس کی بھی فیسیں نہیں ہیں اس کے پاس. تو یہ اللہ پر ہے کہ اس نے آپ کے بچوں کو اللہ سٹی اسکول میں پڑھانا چاہتا بھی ہے کہ نہیں چاہتا. جو اللہ چاہتا ہے ویسا کر لو. اللہ اگر ان سے ٹماٹر کی ریڑی لگوانا چاہتے ہیں اللہ ہم اس پہ راضی ہیں، کوئی بات نہیں، ٹماٹر بیچے گا. یہ توکل کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ میرے سارے بچے ایم بی اے کریں اور سارے ڈاکٹر بنیں. توکل کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ کے مرضی کے خلاف نہیں چلوں گا، میں نسل نہیں روکوں گا. اللہ میرے بچوں کو عالم بنائے، مفتی بنائے، ڈاکٹر بنائے، انجینئر بنائے. تو اللہ کا وعدہ ہے کہ استغنا کے ساتھ چلو گے، مجھ پہ توکل کرو گے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُ، جو اللہ پر اعتماد کرتا ہے بس اللہ کہتے ہیں میں کافی ہوں، اب میں اس کے ساتھ معاملہ کرتا کیا ہوں، یہ مجھ پہ چھوڑ دو، اپنے اوپر نہیں جاؤ، اس کو تم نے نہیں فیصلہ کرنا یہ بنے گا، یہ بس میرے پر چھوڑ دیا نا میں کروں گا، تم نے اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے، تربیت کی، تعلیم کی، جتنی گنجائش ہے، نہیں ہے تو رو نہیں، کوئی بات نہیں، ٹماٹر کے ذریعے اس کو میں آگے تک، میں کتنے جانتا ہوں یار، کچرا چنتے تھے آج کروڑ پتی ہے، اسکریپ کا بہت بڑا بزنس ہے ان کا، ان کا ابے کے پاس پیسے ہوتے نا وہ ان کو پڑھا کے کماؤ خود بنا دیتا، وہ صبح صبح سوٹ ٹائی لگا کے باس کے چمچے بنے ہوئے ہوتے اور ایک ڈیڑھ لاکھ روپے تنخواہ لے کے آ رہے ہوتے، وہ تو شکر ہے ابا کے پاس پیسہ نہیں تھا، وہ بزنس پہ آئے اور آج نوٹ چھاپنے کی مشین بنے ہوئے ہیں وہ لوگ، بہت مشکل ہے، یہاں آ کے پھر کھوپڑیاں گھومنا شروع ہوتی ہیں، لیکن وہی ہے جتنا بولتے رہو بولتے رہو، کوئی ہلنے کے لیے تیار نہیں ہے، توکل کرو اللہ پہ، اللہ پہ اعتماد کرو، کہاں سے کہاں چلی گئی، تو پھر بیٹیاں بھی ہوں گی اور بیٹے بھی ہوں گے، کوئی بات نہیں، اللہ دے گا کثرت سے، بیٹیاں بھی دیتا ہے بیٹے بھی دیتا ہے، یہ تو انسان میں ایسا ہے کہ بعض دفعہ تین تین چار چار بیٹیوں کی لائن لگتی ہے، پھر چار چار بیٹے پیدا ہو جاتے ہیں، بعض دفعہ چھ چھ بیٹیاں ہوتی ہیں، پھر چھ بیٹے لائن لگ جاتی ہے، لیکن جب آپ نے کہا کہ دو چاہیے، اب آپشن، اب تو مقابلہ سخت ہے نا، آخری دو گیندوں پہ چھکا لگانا ہے، تو بیٹس مین تو ڈپریشن میں جائے گا نا، اب آپشن کا میں دو، جس کے ہو گئے وہ تو بڑا اچھلتا ہے، کتا ہے، کلا بازیاں کھاتا ہے، میری فیملی مکمل، جس کے نہیں ہوئے اس کو لگتی ہے چپت، اور پھر بڑی ٹینشن یہ کہ چھ چھ بیٹیاں، سات سات بیٹیاں، بیٹے کی لالچ میں، اور وہ ہر دفعہ میں اس کی ارادہ نہیں ہوتا کہ یہ پیدا ہو، مجبوراً ایک ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں شاید یہ دفعہ مارکیٹ میں بیٹا آ جائے، تو چھوڑ دے یار، بیٹی دے بیٹا دے، یہ کس کا کام ہے، اللہ کا کام ہے، آپ نسل مت روکو، اب دیکھو میرے بیٹے پیدا ہوئے شروع میں، پھر بیٹیوں کی لائن لگ گئی، پھر بیٹوں کی لائن لگ گئی دوبارہ، تو وہ ایسے ہی ہو رہا ہے، اس طرح سے خود بہت فطرت اس کو کیا کرتی ہے، مینج کر لیتی ہے، تو پھر چینل زیادہ ہوں تو ایک چینل سے بیٹیاں ہو رہی ہیں تو دوسرے چینل سے بیٹے شروع ہو جائیں گے، چینل بھی ایک ہی رکھا ہوا ہے، کیا کیا چیزیں اسکرو پانا لے کے میں سیدھی کروں آپ لوگ کی، بھائی ساری سیٹنگ آؤٹ ہے، مجھے تو آپ کو کھول کے چھوڑنا پڑے گا دوبارہ، سوسائٹی کو جو ہے نا دوبارہ سے کھول کے جوڑنا پڑے گا، یہ ریپیئرنگ سے ٹھیک ہونے والی بولو نہیں ہے نا، آوا ایک آوا بگڑ گیا ہے، کہاں آواز چل رہی تھی، کدھر لے کے، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتا رہا تھا کہ دیکھو پریکٹیکل آپ نے کر کے دکھایا، اس سوسائٹی میں بیٹی کے حقوق بیان کر کے کسی کا باپ دکھایا نا تو میں مانوں گا، آج تو ماحول بن چکا ہے، تحریکیں چل رہی ہیں، اور آج بھی وہ والے رائٹس نہیں دیے جو ہونے چاہیے، کون سے رائٹس دے دیے عورت کو، دیکھو کہ وہ بے پردہ گھوم سکتی ہے، عورت جتنی بے پردہ ہوگی مزے کس کے آئیں گے، مزے مردوں کے بڑھیں گے، تو مزے یہ ویمن رائٹس کے نام پہ چسکے کس کو لگوائے جا رہے ہیں، مردوں کے مزے، ارے عورت کو اجازت دے دی، آپ کو برقع پہننا آپ کے لیے ضروری نہیں، آپ آزاد ہو، آپ اسکرٹ میں گھومو، آپ کی مرضی کچھ پہنو نہ پہنو، مرد کون ہوتا ہے آپ پہ پابندی لگانے والا، تو یاد رکھو جب کوئی عورت ہے نا تو دنیا کے جتنے 6 ارب انسان ہیں نا، فرض کر لو 6 ارب آبادی ہے، اور فرض کر لو اس میں 3 ارب مرد ہیں، تو جب کوئی عورت برہنہ گھومتی ہے تو 3 ارب مردوں میں 2 ارب 99 کروڑ 99 لاکھ 995 یہی چاہتے ہیں کہ بے پردہ گھومیں، 5 آدمی جو اس کا باپ بھائی شوہر بیٹا یہ چاہ رہے ہوں گے کہ بے پردہ نہیں گھومیں، بس یہ 4-5 لوگ چاہتے ہیں کہ بے پردہ نہیں گھومیں، یہ باقی سب کیا چاہتے ہیں، سب کے تو مزے ہیں اس میں، تو آپ کون سے رائٹس کی بات کر رہے ہو یار، یہ رائٹس تو مرد پہلے سے دینے کے لیے تیار ہے، وہ چاہتا ہے میری پڑوسن جب بھی گھر سے باہر نکلے وہ آدھے کپڑوں میں نکلے، وہ تو یہی چاہے گا نا کہ اس کے تو مزے ہیں اس میں، تو یہ والے حقوق تو مرد چاہتے ہیں کہ عورت کو ملیں، صرف 4-5 آدمی ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ نہ ملیں، یہ 4-5 جو لڑکی کا باپ ہے، بھائی ہے، بیٹا ہے، شوہر ہے، کیوں، یہ سب سے زیادہ اس کے محافظ ہیں، ان 4-5 آدمیوں کے کنٹرول سے نکالنے کے لیے ویمن رائٹس کے نام پہ اتنا بڑا ڈھونگ رچا لیا ہے ہر دنیا میں، مقصد کیا تھا، جو سب سے زیادہ اس کا خیر خواہ ہے نا اس کو پتا ہے یہ اس طرح سے بے پردہ گھومے گی، عزت اس کی جائے گی، مزے کس کے ہوں گے، مردوں کے، اپنی خواہشات مرد اس سے پوری کریں گے، اور اس کو اس کا معاوضہ نہیں دیں گے جو نکاح کی صورت میں معاوضہ ملتا ہے، تو عورت کی آزادی کا مطلب ان چار آدمیوں سے آزاد کرا کے اور تین دو کروڑ ننانوے لاکھ نو سو ننانوے لاکھ نو ہزار نو سو پچانوے لوگوں کی دسترس اس پر آسان کر دی جائے, یعنی ان سے آزاد کر کے ان کی غلامی میں دے دیا جائے. بہت مشکل ہے. اور جو چاہتا ہے نا کہ یہ پردے میں رہے, جو اس کا باپ بھائی ہے, وہ بھی اس کے بارے میں چاہتا ہے کیونکہ وہ اس کا خیر خواہ ہے. پڑوسن کے بارے میں وہ بھی نہیں چاہتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر عورت پہ مردوں کا پہرا بٹھایا ہے. ہر مرد عورت کو ہوس کی نگاہ سے دیکھتا ہے, لیکن کچھ ایسے اللہ نے محرم رشتے بنا دیے, محرم رشتے جس کو باپ کہتے ہیں, جس کو بھائی کہتے ہیں, جس کو شوہر کہتے ہیں, جس کو بیٹا کہتے ہیں, جس کو چچا کہتے ہیں, جس کو دادا کہتے ہیں. یہ چند لوگ ہیں جو اس پھول کے گرد اللہ نے کانٹوں کی شکل میں پیدا کر دیے کہ کوئی اس پھول کو آسانی سے توڑنے نہ پائے. جب تک اس پھول کا بھاری بھرکم معاوضہ نہیں دیکھا, اس کی خوشبو سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا. انہی چار پانچ مرد جو اس کے محافظ تھے, میڈیا نے انہی کو اس کا دشمن بنا کے پیش کیا ہے. بیٹی کو باپ کے خلاف ورگلایا جا رہا ہے. میرے پاس شارٹ کلپ آتے ہیں, موویز کے اور ڈراموں کے لوگ بھیجتے ہیں, باپ بیٹی کو ڈانٹ رہے تو بیٹی باپ کو کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہی ہے. جب یہ منظر بیٹیوں کو دکھایا جائے گا تو جو اس کا سب سے بڑا محافظ تھا, جب بیٹی اسی کی باغی ہو گئی تو اس کی مثال ایسے علاقے میں چور گھوم رہے ہیں اور آپ نے پولیس سے دشمنی کر لی, تو چور چھوڑیں گے آپ کو؟ بلکہ پولیس والا خود کہے گا, یار یہ بندہ ہے, یہ میری سنتا نہیں ہے, تو ہی اغوا کر لے اس کو. کیا خیال ہے بھائی؟ یہ اللہ نے ایسے محرم رشتے بنائے نا, بھائی ہو گیا, بیٹا ہو گیا, باپ ہو گیا, یہ تو بہت زیادہ غیرت مند ہوتے ہیں. لیکن میڈیا دیکھو, بہن کو بھائی کے خلاف ورگلا رہا ہے, بیٹی کو باپ کے خلاف. پہلے ہم بچپن میں سنتے تھے لڑکی پہ کو چاہیے اپنے گھر کے مردوں کا احترام کرے, یہ اس کے محافظ ہیں. اب کیا سکھایا جا رہا ہے؟ یہ کون ہوتے ہیں تم سے پوچھنے والے کہ تم کہاں جا رہی ہو, کہاں سے آ رہی ہو؟ ایک میں خواتین سے ایک بات کہتا ہوں, دیکھو مرد کو اللہ نے اتنی غیرت رکھی دی ہے نا, دیکھو چند بغیرت ہر جگہ ہوتے ہیں, وہ کئی مثالیں نہیں تھا, وہ بغیرت نہیں ہے کہ وہ چند تو ہر جگہ ہی ہوتے ہیں نا, چند لوگوں کی بات تھوڑی ہو, میجورٹی کی بات ہو رہی ہے. خواتین کو الو بنایا جا رہا ہے. میں خواتین سے گزارش کرتا ہوں کہ دیکھو, مرد کو تمہارے باپ کو, بھائی کو, بیٹے کو, شوہر کو اللہ نے اتنی غیرت دی ہوتی ہے نا کہ جب یہ اپنے گھر کی عورتوں پہ بات آتی ہے نا, جان پہ بات آتی ہے, مرد اپنی جان دے کے اپنی عورت کی حفاظت کرتا ہے, اپنا مال دے کے اس کا پیٹ بھرتا ہے. یہ اللہ نے بائی نیچر مرد کو بنایا ہے. لیکن اس میں عورت کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ میں آپ کی فرما بردار ہوں, میں آپ کی باغی نہیں ہوں. آپ نے اپنے ایٹیٹیوڈ سے یہ ثابت کر دیا نا کہ تو کون ہوتا ہے, پھر مرد قربانی نہیں دیتا, بولتا جاؤ جو چل رہا ہے مارکیٹ میں. تو اپنے عمل سے, اپنی زبان سے, دونوں سے عورت کو یہ ثابت کرنا پڑتا ہے کہ میں آپ کا احترام کرتی ہوں, آپ کا اپنا محافظ سمجھتی ہوں, آپ کی فرما برداری کروں گی. ایک تو زبان سے, دوسرا اس کی تھوڑا بہت جو سلوک میں اونچ نیچ ہو جائے اس کو برداشت کرے, اینٹ کا جواب پتھر سے نہ دے. ہر شخص جو آپ کا محافظ ہے 100% درست نہیں ہوتا, کچھ نہ کچھ اس میں خامیاں ہوتی ہیں. بڑے مفاد حاصل کرنے کے لیے وہ چھوٹی خامیاں برداشت کی جاتی ہیں. تو مردوں کو اللہ نے تھوڑا سا بد اخلاق بنایا ہے جو نہیں ہونا چاہیے, لیکن ہیں تو کیا کریں, تو تھوڑی سی اس کی آڑی ترشی برداشت بولو کر لو, تھوڑا سا غصہ برداشت کر لو اس کا, کوئی بات نہیں, ہمارے گھر کا محافظ ہے یہ, کوئی ہم ہماری جان پہ بات آئے گی یہ اپنی جان دے گا, کوئی بات نہیں یار, آج تھوڑا سا تیز آواز میں بات کر لیے, کوئی بات نہیں. ہمیں یاد ہے ہمارے ابا جب غصے ہوتے تھے, ہماری اما آرام آرام سے بول رہی ہوتی تھی ابا کے خلاف کہ وہ سن نہ لیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ بھی ٹھیک ہے. ہمارے ابا غصے جب ہوتے تھے نا, ہماری والدہ آگے سے جواب نہیں دیتی تھی, ان کو پتا ہے بھائی جواب دوں گی تو اور غصہ آئے گا, تو چپ. اب غصہ تو والدہ کو بھی آ رہا ہے, اب اگر آگے سے جواب دیں گی تو لڑائی بڑھے گی نا. عقل بندی کرتی تھی, آرام آرام سے اپنے آپ کو سمجھانا شروع کر دو, یعنی آرام آرام سے ابا کو بولو یہ ٹھیک نہیں کر رہے, لیکن اتنی زور سے نہیں بولو کہ ان کو سنائی دے, ٹھیک ہے نا, اس سے کیا ہوگا, دل بھی ہلکا ہو جائے گا. ہمیں پتا ہوتا تھا ہماری والدہ جو ہے نا, ابھی ابا ڈانٹ رہے ہیں اور اما ہماری آہستہ آہستہ بول رہی ہوں, اور بچوں کا جو غصہ ہوتا ہے میرے اوپر اتار دیتے ہیں, بڑھ گئے ایسے آرام آرام سے سن نہ لیں وہ. یہ بھی ٹھیک ہے یار, یہ بھی ٹھیک ہے. پھر جب ابا کا غصہ ٹھنڈا ہوتا تھا نارمل حالات ہو، پھر مرد کو جب تھوڑی سی بھی تمیز ہونا اس کو پتا یار آج میں نے تھوڑا زیادہ کر لیا غصہ، غصے میں تو اتنا کنٹرول آج کل کس کو ہے کہ اتنا کرنا ہے، اتنے کلو سے آگے نہیں جانا، کہ کون انسان کا بچہ کہاں ہے، مارکیٹ میں ہے ہی نہیں، جو مارکیٹ میں جو چیز چل رہی ہے اسی کے حساب سے اپنے مینج کرنا ہے نا اپنے آپ کو، وہ والے اخلاق کہاں ہیں مارکیٹ میں جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہوا کرتے تھے. تو اب تو یہی چیز ہے جو مارکیٹ میں چل رہی ہے، عورت اپنے آپ کو بھی اسی حساب سے ایڈجسٹ کرے نا، مرد بھی اسی حساب سے ایڈجسٹ کرے اپنے آپ کو. تو اب اگر وہ تھوڑا سا غصہ زیادہ کر لیا اس نے تو مرد کو بعد میں احساس ہوتا ہے یار اس دفعہ میں کچھ زیادہ بول گیا ہوں، وہ اس کی تلافی کرے گا. ہماری سوسائٹی میں ابھی بھی خیر الحمدللہ غالب ہے، اکثر میں نے مرد دیکھے گھر بچانے کی کوشش ہی کر رہے ہوتے ہیں وہ، لیکن آپ موقع تو دو نا یار اس کو، ادھر وہ چیخا ادھر سے آپ نے بھی فوراً رپلائی اسی اسپیڈ سے جواب، بلکہ اس سے بھی زیادہ اسپیڈ سے جواب. پھر وہ کہتا ہے یار میں اس گھر میں دو ٹکے کی بھی حیثیت دو ٹکے کی ویلیو نہیں، میں بولتا ہوں تو آگے سے جواب ملتا ہے اسی اسپیڈ کے ساتھ، کچھ آرڈر کرتا ہوں تو اطاعت نہیں ہوتی، گیس بجلی کا بل بھرتا ہوں، بچوں کی اسکول کی فیسیں بھرتا ہوں اور بچے بھی نہیں مل رہے، ایک آدھ کے بعد وہ بھی ختم. تو پھر کیا ہے اس کے دل کیا ہو جاتا ہے، روٹ جاتا ہے اس کے، پھر وہ عزت دینا چھوڑ دیتا ہے، محبت دینا چھوڑ دیتا ہے، پھر خواتین کو اور زیادہ مسائل ہوتے ہیں، پھر خلا کی طرف جاتی ہیں، طلاقیں لیتی ہیں، خلا کے بعد پھر جو ہمارے معاشرے میں طلاق یافتہ عورت کا معاملہ چل رہا ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے. کیا آپ یہ سمجھتی ہو کہ طلاق کے بعد اس سے اچھا مل جائے گا آپ کو؟ مل جاتے ہیں بعض لوگوں کو، میجورٹی کو بولو نہیں ملتے، تو اچھا نہیں تھا پہلی برداشت کر لیتی. تو خیر میں عرض کر رہا تھا کہ صفائی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ماحول میں سکھائی ہے نا، اور پانی سے صفائی سکھائی، اس میں پانی مارکیٹ میں کیا تھا شارٹ، پھر بھی حکم دیا نہاؤ. تو یہ بات آئی کہاں سے تھی جو اصل بات لے کے میں چلا تھا؟ وہ تو عزت بھی ہو گئی اور یہ والا مسئلہ بھی ہو گیا صحابہ میں صحابہ. ہاں تو میں عرض کر رہا تھا اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سوسائٹی کو سخاوت سکھائی ہے، ٹھیک ہے وہ خاندانی طور پر پہلے سے سخی تھے، عرب میں سخاوت بائی نیچر تھی، ابراہیم علیہ السلام سے چلی آ رہی تھی، لیکن ایک طرف یہ بھی تھا کہ ذرا سا کسی نے گھوڑا آگے بڑھا لیا تو نفرتوں کی ایک طویل جنگ شروع ہو جاتی. کیسی سخاوت سکھائی کہ ایک صحابی کو نبی نے حکم دیا کہ یہ مہمان ہے تم ان کو لے جاؤ. ہاں تو میں کہہ رہا تھا غربت اتنی تھی اس زمانے میں، مہمان کو کھانا کھلانا تھوڑی سی نیکی نہیں تھی، بہت بڑی نیکی تھی. تبھی تو آپ دیکھیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابی نے دعوت کی کہ میں آپ کو کھانا کھلانا چاہتا ہوں، آپ نے فرمایا میرے ساتھ عائشہ کو بھی بلاؤ، میری زوجہ کو، امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا. ان صحابی نے صاف منع کر دیا کہ نہیں، کیا مطلب دو آدمیوں کا کھانا افورڈ؟ آج کوئی ایسا کر سکتا ہے؟ آپ کو کوئی بولے کہ آپ کی دعوت ہے، آپ کو آپ کی بھابھی بھی آئے گی، وہ بولے گا یار موسٹ ویلکم، وہ کہہ دے نہیں بھابھی نہیں، وہ بھابھی بھی دماغ کھا جائے گی کہ یہ کیسا دوست رکھا ہوا ہے تم نے، اس کو شرم نہیں آتی. بلکہ مجھے جب کوئی ولیمے پہ بلاتا ہے نا تو میں تو کہتا ہوں نہیں جاؤں گا، کہہ رہے ہیں آپ فیملی لے آئے، میں نے کہا سوچ سمجھ کے بولنا کیا کہہ رہا ہے. ہاں فیملی کا مطلب ہماری ڈکشنری میں الحمدللہ کچھ اور ہے، اللہ کا شکر ہے ہم فیملی پلاننگ سے ذرا بھی متاثر نہیں ہوئے، اللہ کا بڑا فضل ہے ہمارے اوپر. میرے کیا اعمال ہیں یار، میں تو 2004 میں 3 میں میں نے یہ تحریک شروع کی تھی کہ جب میں تو ایک شادی تھی میری، بچے بھی ایک آدھی ہوں گے میرا خیال ہے، تو اس وقت لوگ کہتے تھے اللہ کا بڑا فضل ہے، میں نے کہا ہم تو جاتے ہیں تو فیملی کا مطلب پتا ہے، تو پھر ایک دم تھوڑا سا ہلتا ہے نا وہ، پھر میں افراد اللہ نظر بس سے بچایا ہماری کیا اوقات ہے. اب بتاؤ نظر لگنے کا خطرہ دو بچوں والے کو ہوتا ہے زیادہ فیملی والے کو ہوتا ہے؟ اس کا مطلب نظر اچھی چیزوں کو لگتی ہے بری چیزوں کو؟ اس کا مطلب زیادہ بچے بڑی فیملی اچھی علامت ہے. یعقوب علیہ السلام نے اپنے جو 11 بیٹے مصر میں بھیجے تو کہا الگ الگ دروازے سے جانا نظر لگنے کا خطرہ ہے، اگر دو بچے ہی اچھے ہوتے تو دو بچوں کو نظر لگنے کا خطرہ ہوتا نا، 11 ہیں تو بھائی خطرہ ہے یار الگ الگ دروازے سے جاؤ، ایسا نہ ہو ایک دم لوگ دیکھیں یار یہ کون ہے ایک ہی آدمی کے 11 بڑی فیم. میں سب گھر والوں کو نہیں لے کے جاتا کہیں شادی میں، ایک تو آپس میں بڑے مسائل کا خطرہ ہوتا ہے، اور پھر یہ بھی خطرہ ہوتا ہے کہ بھائی میں تو نظر وزر پہ زیادہ نہیں وہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے، لیکن یہ ہوتا ہے کہ یار خطرہ ہوتا ہے، بہرحال احتیاط یہی ہے کہ الگ الگ دروازے سے لے کے جاؤ۔ تو بچے بھی زیادہ، یہ اس میں نظر کا خطرہ ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نعمت ہے نا۔ دیکھو بچہ جب تک پیدا نہیں ہوتا تو ٹینشن ہوتی ہے کہ بچے ہوگی اتنے بچے کیسے، جب ہو جاتا ہے تو خدا کی قسم اس سے بڑی نعمت کوئی نعمت لگتی نہیں ہے۔ تو وہ تو بچے سے زیادہ اٹریکٹو تو اللہ نے پیدا نہیں کیا، بیوی دوسرے نمبر پہ ہو جاتی ہے، بچہ پہلے ہو جاتا ہے، اس کو اس کے چکر میں رکھا ہوا ہوتا ہے حقیقت ہے، اور اس نے بھی آپ کو پالا ہوا ہے اس کے چکر میں، میرے بچے کا باپ ہے، اس بچے کے لیے مجھے اس کمبخت سے بہتر کوئی ملے گا نہیں، ہے تو یہ کمبخت ہے، تو یہ دو نمبر آدمی، لیکن مصیبت ٹینشن یہ کہ بچے کا کون ہے، یہ کمبخت، یہ باپ ہے۔ میں مسجد کے احترام میں کمبخت سے آگے نہیں بڑھ رہا، ورنہ جو دلی جذبات ہوتے ہیں وہ کمبخت سے بہت اوپر کی چیز ہیں، کہتی اس کے لیے اس مصیبت کے لیے اس سے بہتر ملے گا نہیں کوئی کمبخت، ورنہ کون رہتا ہے یار۔ آج کل میاں بیوی کی لڑائیاں دیکھو، اتنی لڑائیاں ہیں، دو دن نہیں رہے ساتھ میں، وہ اس کو چھوڑے وہ اس کو چھوڑے، بیویاں بدلتے رہے، مرد اور عورتیں شوہر بدلتی رہیں۔ وہ ایک آدمی کی شادی ہوئی نا، تو بیوی نے یوں کر کے گھونگھٹ اٹھایا، تو وہ کہتا ہے لگتا ہے آپ پہلے بھی کئی دفعہ یہ گھونگھٹ اٹھا چکی ہیں، آپ جتنی اسپیڈ کے ساتھ آپ نے گھونگھٹ اٹھایا نا، اس سے لگتا ہے کہ آپ یہ گھونگھٹ پہلے کئی دفعہ، یعنی کئی دفعہ شادیاں ہو چکی ہیں، ورنہ پہلی دفعہ تو بڑے آرام آرام سے اٹھ رہا ہوتا۔ تو ہاں، تو کتنی غربت تھی میرے بھائی، ان صحابی نے عرض کیا کہ نہیں یہ نہیں ہے، اور صفائی بھی تھی دلوں میں، کوئی برا بھی، کوئی کسی نے کوئی برا محسوس نہیں کیا، بھائی جو دل میں ہے وہ کیا ہے، تکلفات نہیں آج تو مارے جا رہے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ پیشکش کی، آپ نے دوبارہ کہا، پھر تیسری بار پیشکش کی تو انہوں نے قبول کر لی۔ اس سے نبی کا اپنی زوجہ کے ساتھ محبت کا معاملہ بھی پتا چلتا ہے۔ عزت دار آدمی اپنے ساتھ سفروں میں، محفلوں میں، جہاں پردے کا انتظام ہو، وہ کوشش کرتا ہے اپنی بیگم کو بھی لفٹ کرائے اور اس کو بھی ساتھ لے کے جائے۔ کنوارے چھڑے چھاٹ لوگوں کی شادی کر کے بھی کنواروں کی طرح گھومنا عزت دار لوگوں کا کام نہیں ہے، سفر میں اپنے ساتھ بیگم کو لے کے جا کرو، سمجھتے ہو؟ یہ آپ کی بھی عزت ہوگی جہاں جاؤ گے، اگلا بولے گا یار اپنی بیگم کو کیا دے رہا ہے، عزت دے رہا ہے۔ یہ باتیں جب سمجھ میں آتی ہیں، جب اپنی بیٹیوں کی شادیاں ہوتی ہیں، داماد کو چاہتے ہو نا کہ میری بیٹی کو لے کے جائے جہاں جا رہا ہے، تو اس سے پہلے انسان کا بچہ بن جائے آدمی، کیا خیال ہے؟ ہاں جہاں گنجائش نہیں ہے، بعض دفعہ سفر ہے، آپ ڈبل کرایہ افورڈ نہیں کر سکتے، وہ ایک الگ بات ہے۔ تو خیر، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی غربت کی بات کر رہا ہوں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو کی دعوت وہ افورڈ نہیں کر پا رہے تھے، جب کی انہوں نے تو نبی نے بھی قبول کر لی۔ اس دور میں کیسا اکرام کیا جا رہا ہے مہمان کا، کہ آپ نے مہمان بھیجا تو کھانا کم تھا صحابی کے گھر میں، کھانا کیا تھا، کم تھا، تو اپنی زوجہ سے کہا کہ چراغ گل کر دینا، اور دیکھو آپ کبھی ایک دن بھوکے ہو تو بھوکے سو کے دکھاؤ رات کو، خاص طور پہ رات کو، آپ کو پتہ ہے یہ کھانا ہے، یہ میں نے اس کو کھلانا ہے، اور خود کیسے سوؤں گا بھوکا، اور اس وقت جب کھانے کا دو ٹائم کھانے کا رواج ہو، صبح کا کھایا ہوا ہے، دوپہر کا لنچ نہیں ہے، پہلے دو ٹائم کا کھانا ہوتا تھا، یہ تین تین ٹائم جو پھوڑنا ہے نا، یہ تو برے صغیر میں جب سے برٹش برطانیہ آئے اس کے بعد ہم نے سیکھا تین ٹائم پھوڑنا، کھاتے بھی نہیں پھوڑتے ہیں، ہم بھی پھوڑ رہے ہیں، لیکن یہ کہ سیکھا وہاں آیا یا وہیں سے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا، تو ان صحابی نے کیا کیا، اپنی زوجہ کو کہا کہ چراغ گل کر دو۔ اچھا مہمان بھی غیرت مند ہوتے تھے، ان کو پتا تھا بھائی کھانا تو یہی ہوگا، میزبان ہماری وجہ سے نہ کھائے تو یہ بھی، وہ کہتے تھے یار تم کھاؤ ہم بھوکے سو جائیں گے، تو کیسی غیرت کا زمانہ تھا یار۔ تو میزبان نے کہا کہ بھائی، زوجہ سے کہا کہ چراغ گل کر دینا تاکہ مہمان کو پتا نہ چلے کہ میں نہیں کھا رہا، میں ایسے ہی نوالا بنا کے مصنوعی نوالا بناتا رہوں گا، وہ سمجھیں گے کھا رہا ہے۔ اس طرح ان میزبان نے ان کا پیٹ بھرا اور خود کیسے سوئے، بھوکے سوئے، کیونکہ اخلاص تھا۔ اچھا یہ صحابی کا ارادہ بھی نہیں تھا کہ نبی کو جا کے بتائیں، हम तो अगर कोई ऐसा इकराम कर लें तो खुजाते खुजाते ही इतना, जैसे मैंने नई घड़ी ली है ना, कितनी दफा दिखा दी मैंने, लेकिन मैंने दिखाने की नीयत से नहीं दिखाई है लेकिन ऐसा होता है, बाज़ार आदमी क्या कर रहा होता है, दिखा रहा होता है यूं यूं कर। तो हम तो बातों बातों में सैकड़ों जगह बताएंगे, यार वंस अपॉन अ टाइम मेरे पास एक मेहमान आया था। बस एक्चुअली अपनी नेकियां शेयर तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन बस अल्लाह ने एक अच्छे अमल की तौफीक दे दी थी कि मैं खुद भूखा सोया, उसको मैंने खिलाया, तो बस अल्लाह की तौफीक। हम क्या, अब बता तो दिया ना तूने सब कुछ, शो तो मार ली तूने, है भाई। उन सहाबी ने किसी को नहीं बताया। वही नाजिल हुई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे 28वें पारे में, अल्लाह ने अंसार सहाबा की भी तारीफ की, मुहाजिर सहाबा की भी तारीफ की, और अंसार के बारे में कहा कि इनमें ऐसे लोग भी हैं, युसिरूना अला अनफुसिहिम। अल्लाह ने ये नहीं कहा इनमें ऐसे लोग हैं, अल्लाह ने कहा ये ऐसे हैं, मतलब सभी ऐसे हैं। वयुसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खफाफा, कि खुद हाजत हो के भी दूसरे को अपनी जात पर तरजीह देते हैं। वमन युकशुह नफ्सिही, अल्लाह के आगे अल्लाह ने क्या फरमाया, जिसको अल्लाह ने दिल के बुखल से बचा लिया, फौलाइका हुमुल फाइजून, यही कामयाब हैं। क्या मतलब, इस सखावत की बेस क्या, इनके दिल में कंजूसी नहीं है। तो असल मसला क्या है, दिल से माल की और पैसे की और ख्वाहिशात की मोहब्बत निकलेगी तो ये सखावत आएगी, ये नहीं निकलेगी तो फिर ये सखावत नहीं आएगी। समझते हो कि नहीं समझते। तो उस दौर में नबी ने ये सखावत सिखाई है। अच्छा, चीजें दो काम ऐसे हैं, वो कर लिए जाए ना तो इंसान कंजूसी और ख्वाहिशात की गुलामी से बच जाता है। देखो, एक तो कंजूसी है ना जो पैसा नहीं खर्च करने देती, एक है ख्वाहिशात की गुलामी, ये भी नहीं करने देती। बाज़ दफा आदमी सखी है बाय नेचर, उसकी हवस इतनी है, ये भी खा लूं, ये भी खा लूं, ये भी खा लूं, वो भी कर लूं, ये भी कर लूं, तो ख्वाहिशात ही खत्म नहीं हो रही। कमबख्त की उड़ा रहा होता है पैसा, लेकिन अपनी तोंद भरेगी तो दूसरे का देगा ना। तो ऐसे आदमी को यूज टू करना पड़ता है कि इसकी तोंद चंद निवालों में कमबख्त की भर जाया करे, ताकि ये चंद निवाले खाए तो समझे मैं सैर हो गया, फिर ये दूसरों को खिलाएगा। वरना ये यही समझेगा अभी मैंने दो चार देगें खा ली हैं, लेकिन अभी मेरे खांचे सही तरीके से भरे नहीं है। सिर्फ देगें नहीं, हर चीज में है ये। उसका तरीका है कि माली कंजूसी दूर करने का तरीका है, एक अमल है, एक सोच है। सोचना तो बार बार दुनिया मुसाफिर खाना, दुनिया मुसाफिर खाना, ये बंगले यहीं रह जाएंगे, क्या थोड़े दिन में मर जाऊंगा, ये दीवारें ईंटें मेरे साथ कब्र में नहीं जाएंगे, बस अभी मरने वाला हूं। जब भी कोई बात करे, यार दिन कितने रह गए, दिन मुसाफिर खाना है भाई, कितने रह गए यार, पता नहीं 10 साल 20 साल 25 साल रह गए होंगे, तो कितने ठक ठक कर रहे उधरते हैं, 25 साल में क्या बहरिया टाउन यार, क्या बहरिया, क्या डिफेंस यार। ठीक है, अल्लाह बहुत दे दे तो चलो बना लो, नहीं दे दे तो यार अब क्या, दिल क्या लगाना दीवारों ईंटों में यार। देखो, मैं इस मस्जिद में कितने साल से हूं, 15-16 साल हो गए, मगर इस दीवार से दिल लगाऊं यार, ये दीवार मेरे साथ कब्र में जाए यार, ये मेरी क्यों नहीं है, ये मस्जिद की क्यों है। अबे तेरे को मिंबर पे बैठना मिल रहा है, हैं, तू यहां बैठ के 15 साल से बयान कर रहा है, तूने क्या करना है, मेरी है कि किसी और की है। तो इस मिंबर का टाइलों का फायदा तो मैं उठा रहा हूं ना, तो यार किराए का घर है तो फायदा हम उठा रहे हैं, क्या करना है यार, मेरा घर, मेरा पंखा, मेरी गाड़ी, मेरी दीवार, मेरा बेड, सब चीजें किराए पे लो, सिर्फ दुल्हन अपनी होनी चाहिए वो सच्ची मुच्ची की अपनी होनी चाहिए। हकीकत में तो वो भी नहीं है, मरोगे तो वो भी आजाद है, कोई चीज पायदार नहीं है इस दुनिया में, अल्लाह की मोहब्बत है बस, बाकी सब ड्रामा है। अब ऐसा ना, बेगम को ड्रामा समझना शुरू कर दो, अल्लाह की ने हुक्म दिया उससे मोहब्बत करने का, तो मजबूरी है मोहब्बत करना, ठीक है ना, मजबूरी है, वो भी मजबूर है आपसे मोहब्बत करने पर, अल्लाह ने उसको भी हुक्म दिया है, जैसा भी है मोहब्बत करो जब तक है, मर जाए 4 महीने 10 दिन इद्दत गुजर जाए उसके बाद चलो वसीम से शादी कर लेना, ठीक है, लेकिन जब तक ये है तो फिर यही है। तो एक तो ये सोचना है बार बार, ये दुनिया क्या है, सच्ची मुच्ची का सोचना है यार, खत्म खत्म सब खत्म, कब्रिस्तान जाया करो, बोलो थोड़े दिनों में इधर ही आना है, मतलब यहां से गुजरता हूं, बोलता बेटा ये इतने सारे कब्रों पे कब्रें चढ़ी हुई हैं यूं यूं करके, तुझे पता नहीं कौन सा पोर्शन मिलेगा इसमें। असल तो ये है ना, ये सोचना भी, और अमल क्या है, पैसा खर्च करना है। जब करना शुरू करोगे, दिल से मोहब्बत निकलना शुरू। पुराने जमाने में सूफिया किराम जो है ना, अपने मुरीदों से नोट जलवाते थे, जला कड़क कड़क नोट में ना, तेरे दिल से ये जो इतना मर रहा है ना इन कागजों पे, ये नफरत मोहब्बत निकले। आप तो खैर ना जलाएं, मुल्की करेंसी में रखा ले, जलाना लीगल भी नहीं है, लेकिन वो जलवाते थे कि सदके करने से भी नहीं निकलेगी है, जला इसको तू, ये क्या क्यों खुदा क्यों बाप क्यों बनाया तूने इस पैसे को अपना। कोई बात नहीं यार, नहीं है तो नहीं है, बस क्या है, खा लेंगे कम खा लेंगे। हमारे हजरत के एक मुरीद थे, वो दुकान से उनको बहुत दिलचस्पी हो गई थी ना, इतना दुकान पर बैठे रहते नींद खराब हो गई उनकी, कस्टमर आए में रश बहुत था, पैसा छाप रहे हैं, नींद खराब, रिश्तेदारों से ताल्लुक खत्म। तो फिर उन्होंने हजरत को लिखा कि हजरत मुझे अंदाजा हो गया मेरे दिल में ना इस दुकान की मोहब्बत जरूरत से ज्यादा हो गई है, तो मैं क्या करता हूं, दो दिन दुकान बंद करके घर में बैठता हूं, भाड़ में जाए यार ऐसी की तैसी। हजरत बड़े खुश हुए, हजरत फरमाया हमें ऐसे लोग मिलते हैं जो इतनी दफा दुरूद शरीफ पढ़ लेते हैं दिन में हजार दफा, इतनी दफा तस्बीह पढ़ लेते हैं, इतना कुरान पढ़ लेते हैं, इस तरह के खानदानी लोग ऐसी कुर्बानी दें कि यार दिल कहां रहे, अल्लाह की तरफ रहा यार, दुकान से इतना तो नहीं चिमटाओ ना अपने दिल को, मुसाफिर खाना है ये, ज्यादा ये अंदर का इंसान सही हो गया इसका मतलब है, जिक्र भी करनी चाहिए, तिलावत भी। पहले क्या है भाई, अंदर का बंदा ठीक नहीं है, जिक्र तिलावत कर रहे हो और दुकान से इतनी मोहब्बत, उसको मुसाफिर खाना समझने के लिए अपने आप को तैयार ही नहीं हो तो क्या फायदा, जो बड़ा फायदा वो तो हासिल नहीं होगा ना। तो क्या करना है, रोकड़ा खर्च करोगे, दिल से दुनिया की मोहब्बत निकलेगी। और ख्वाहिशात पे कंट्रोल करने का सबसे बेहतरीन तरीका रोजा है, रोजा, नफली रोजे रखने का मामूल बना। अभी तो सर्दियां है ना, और आसान है रोजा, रोजा रखने से ना खुद तजर्बा करना, शुरू का एक रोजा मुश्किल लगेगा, दूसरा थोड़ा कम मुश्किल, तीसरा और कम मुश्किल, चौथा बहुत आसान हो जाएगा। जी भाई, वजू खाने से किसी का मोबाइल मिला है, जिसका हो आप ही दे देना भाई, समझते हो। तो रोजे रखने का, नफली रोजों का हमारी सोसाइटी में रिवाज क्या हो गया, खत्म। तो हर वक्त ख्वाहिशात पूरी करनी है ना, हर वक्त सारा दिन जुगाली कर रहा है, कुछ ना कुछ चाहिए इसको, सुबह उठेगा कुछ ना कुछ खाएगा, थोड़ी देर के बाद फिर कुछ चाहिए, थोड़ी देर बाद फिर कुछ चाहिए, थोड़ी देर के बाद फिर कुछ चाहिए। तो ये चीज इंसान को ख्वाहिशात का गुलाम बनाती है। भूखा रहना सीखो यार, कुछ भी नहीं है फिर भी सोसाइटी में चल रहे हो, और रिफ्तारी में अल्लाह ने मजा कितना रखा है, खुदा की कसम, शदीद भूख में खाना खाने में वो मजा नहीं है जो इफ्तारी में, क्योंकि इफ्तारी में जिस्मानी लज्जत भी पूरी हो रही है और ये एहसास कि मेरा अल्लाह खुश है मुझसे और उसने मेरे लिए हलाल कर दिया, ये एहसास बहुत मजेदार एहसास है, खुदा की कसम इतना मजा आता है, आदमी अल्लाह के हुक्म पे बैठा हुआ है और हाथ नहीं बढ़ा रहा कि अल्लाह ने मना किया हुआ, अभी दो मिनट रह गए, मना किया और फिर अल्लाह ने क्या कह दिया, जैसे सूरज गुरूब होता है अब रोजा तुम्हारे लिए हमने क्या कर दिया है, खोल दिया है। यह एहसास बड़ा मजेदार है, बड़ा मजा इस एहसास में। तो बस बात को मैं समेट के खत्म कर रहा हूं, तो वही खुलासा निकला ना कि अल्लाह ने जो जहन्नमी की अलामत बताई कंजूसी, तो कंजूसी को क्या करना है हमने मेरे भाई, खत्म करना है। तो यही है, यही मैं बार बार कह रहा हूं, तो क्या जा रहा है। तो असल बात यह थी कि भाइयों का बहनों का ख्याल ही नहीं कर रहे यार, पूछ ही नहीं रहे। तो ये तो आपकी जिम्मेदारी है, अगर अल्लाह ने आपको गुंजाइश दी है तो पूछ लो यार उनको क्या ख्याल है। हाँ, आपको लगे कि लालची हैं, आप गुन्ने बन के पैसे खाए चले जा रहे हैं तो रिजर्व हो जाओ थोड़ा सा, जब रिजर्व देखो आप दोबारा मायूस हो गए फिर पूछ लो। तो ये तो आपके कंट कुछ जबरदस्ती आपकी जेब से थोड़ी निकालते हैं पैसे। लेकिन मेरे भाई, लालच सांप बन के पैसों पे मत बैठो। देखो मैं ऐसी जगहों में भी जाता हूं जो शोबिज की दुनिया के लोग होते हैं, और बड़ी एक मसनूई सी दुनिया है, बड़े मुस्कुराते चेहरों से मिल रहे हैं, खुदा की कसम महसूस हो रहा होता है ये मसनूई पन के अलावा कुछ भी नहीं है, ये सब ऊपर ऊपर से, ये दिल जुड़े हुए नहीं है, ऊपर ऊपर से है, आई एम मोस्ट नाइस टू मीट यू, वेलकम, ये वो है वगैरह वगैरह चल रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे बड़ा जबरदस्त इंसानियत तो यहां खत्म है। और मैं उलमा की महफिल में भी बैठा हूं, वो अलग ही सीन होता है यार, वहां पे कोई नाइस टू मीट यू तकल्लुफ नहीं होता, कोई इस तरह के कोई अल्फाज नहीं होते, लेकिन ऐसा खर्च करने का जज्बा होता है, तलाश कर रहे होते हैं कोई यतीम मिले यार कहीं से, हम कुछ करें उसको खर्च करें, हम रिश्तेदारों पे खर्च कर रहे हैं, दोस्तों पे खर्च कर रहे हैं। तो तकल्लुफ नहीं करना है, इसकी रूह पैदा करनी है अपने अंदर, पैसे से मोहब्बत बोलो ना करो, समझते हो। اور یاد رکھو علماء کی عزت یا دینداروں کی عزت بھی پیسے کی وجہ سے نہیں ہوتی، شوبازیوں عمل سے ہوتی ہے. پھر میں بار بار بیان کر چکا ہوں، اب اس کو میں تفصیل نہیں بتاؤں گا. یہ جو میری ریوو گاڑیوں میں آ رہے ہیں ٹشن ٹشن اور گارڈ اتر رہے ہیں ٹھک ٹھک جا رہے ہیں، یہ جو لوگ بنا بنا کے ویڈیو ڈال رہے ہیں، مجھے اس عمل سے شدید نفرت ہے، مجھے نہیں اچھا لگتا یہ. اگر کسی عالم کی عزت اس کے علم اور تقوی کی وجہ سے تو ٹھیک ہے، یہ چیزیں تو میرے بھائی زرداری کے پاس ہم سے زیادہ ہیں. سمجھتے ہو امریکہ کا صدر آئے گا، اس کا پروٹوکول ہم سے 20 گنا زیادہ ہوگا. یہ ہماری ریو شیو تو پتہ ہی نہیں کدھر غائب ہوگی جب امریکہ کا صدر آ رہا ہوگا. تو اس لیے میں لوگوں سے بھی کہتا ہوں ہماری اس طرح کی ویڈیوز بنا کے نہ ڈالا کریں. ایک عجیب سا امیج جاتا ہے، پتہ نہیں کوئی فلم کی شوٹنگ کرنے جا رہے ہیں، مفتی طارق مسعود صاحب کیا کرنے جا رہے ہیں. لیکن اب کیسے سمجھائیں لوگوں کو، نئی بات آ رہے. علماء کی عزت تو علم اور تقوی کی وجہ سے، اب تقوی تو چھپی ہوئی چیز ہے، وہ کہاں نظر آئے گی، وہ تو اللہ ہی جانے. تو کوئی علمی کلپ چلاؤ، اس میں آپ اپریشیٹ کرو. ماشاءاللہ مفتی صاحب نے بڑی خدا کی قسم کیا کی، یہ خاندانی بات کی. یہ ریوو اور گارڈ وارڈ لوگ ڈال رہے ہیں، پہلی جو میری ویڈیو آئی نا وہ چھپ کے بنائی تھی کسی نے، وہ میں ریوو میں جا رہا ہوں. وہ جس بندے نے بنا کے ڈال دی اس نے تو اپنے چینل کو اٹھانا تھا. مجھے اتنا برا لگا یار، یہ کوئی کیا کر رہی ہے. تو یہ تو دنیا دار لوگوں کا پروٹوکول، اس سے کئی گنا ان کے تو ریوو رکشا ہے. صحیح ہے نا، کہتے کیا ریوو پہ فخر کر رہا ہے. تو یہ علماء کے لیے ان چیزوں میں عزت نہیں ہے. علماء کی عزت ہے تقویٰ میں اور علم میں. اگر وہ ہے تو ٹھیک ہے بھائی، قابل عزت ہے. وہ نہیں ہے تو پیسہ تو قارون کے پاس بہت زیادہ تھا، پروٹوکول بھی بہت زیادہ تھا اس کا، اور آج بھی دنیا داروں کے پاس بہت ہے بھائی، ان کی نظر میں یہ کچھ بھی نہیں ہے. تب اللہ کا فضل ہے، ہماری نظر میں بھی ہم اس کو نہیں سمجھتے کوئی حیثیت، کچھ بھی نہیں ہے. تو اس کو ولاگ بنا بنا کے ڈال رہے ہیں. جہاں جا رہا ہوں باغا بارڈر پہ گیا، ادھر سے تصویر، ادھر سے ٹھیاؤ ٹھیاؤ، ایسے جیسے پتہ نہیں کوئی فلم کی ایکٹنگ شوٹنگ کر. جیسے میں جہلم گیا تھا نا تو وہ فلمی اداکاروں کی لگا دی انہوں نے میمز بنانے کے لیے. وہ آ رہا ہے پتہ نہیں ایک بڑا، پھر اس سے بڑا بدماش آ گیا، عجیب سے. چلو وہ تو ایک مذاق تھا، مذاق میں تو سب چلتا ہے، وہ تو ایک لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ایک بنائے جا رہے ہیں. لیکن سچی مچی میں جب شو بازیاں اس طرح کی چیزیں آ رہی ہوں تو یہ علماء کے وقار کے خلاف ہیں. علماء کا امیج اس سے اوپر نہیں جاتا بلکہ نیچے آتا ہے. لوگ کہتے ہیں، نیچے کمنٹس ہوتے ہیں، ان مولویوں کو دیکھو کیا ہو گیا، یہ کس دنیا داری میں لگ گئے ہیں. اب کس کس کو کمنٹس کر کے سمجھائیں، بھائی یہ ہم نہیں کر رہے، نہ ہمیں اس سے خوشی ہوتی ہے، یہ پبلک کر رہی ہے. اور ہر آدمی اپنے چینل کو اٹھانے کے لیے کر رہا ہوتا ہے. وہ کہتا ہے یار چلو اپنے چینل پہ ڈالوں گا، 2-4 سبسکرائبر ہیں 6 سال سے، تیسرا کوئی آ ہی نہیں رہا، تو شاید 3 ہو جائیں. اس چکر میں لوگ ڈال رہے ہوتے. تو اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں آج کا جو میرا اصل میسج تھا، اپنے رشتے داروں کا خیال خود سے ان کے بتائے بغیر بولو کر لیا کرو، ان کو پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ چلو. ایک بیوہ نکاح کرنا چاہتی ہے مگر بیٹا منع کرتا ہے، اس صورت میں کیا عورت بغیر وکیل اپنی مرضی سے نکاح کر سکتی ہے؟ کیوں نہیں کر سکتی؟ میرا بھائی بیوہ ہو، اتنی عمر ہو گئی، اب بھی تو بیٹے کو منع کرنے کا حق نہیں ہے. مفتی صاحب اتوار والے دن جب آپ غیر حاضر ہوتے ہیں اس کی اطلاع کیسے ملے گی؟ ولید کا نمبر واٹس ایپ گروپ میں ایڈ کروا لیں، سوری اپنا نمبر ولید کے واٹس ایپ گروپ میں ایڈ کر لیں. تو آپ گھماتے رہتے ہیں نا، تو بہت سارے گروپ بن گئے اور بن جائیں گے، تو یہ اپڈیٹ آپ کو دیتے رہیں گے. میری اس بہن کی صحت ناساز ہے، دعا کی درخواست ہے، دل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی بہن کو صرف شفائے کامل عاجل عطا فرمائے. ہم دو بھائی ہوٹل میں کام کرتے ہیں، ہوٹل ہمارا اپنا ہے. غصے میں بھائی نے قدم اٹھایا کہ میں ہوٹل کے فریج سے کولڈ ڈرنک نہیں پیوں گا. اب وہ پریشان ہے کہ اس کا کیا حل ہے. تو میں اس کا بھائی اسے ہاتھ سے بھائی کو پوتا، اب پی لے، اب قسم توڑ لے، اب ساری زندگی کیسے کر سکتا ہے. قسم کا کفارہ دے دے، 10 غریبوں کو 2 ٹائم کا ہوٹل میں کھانا کھلا دے. اس اللہ چاہتا ہے، اللہ ایسے بیوقوف لوگ بھی پیدا کرتا ہے نا تاکہ غریبوں کا بھلا ہوتا رہے. اب ایک غریب کو 10 دن تک کھانا کھلا دیں فری میں، وہ بھی ٹھیک ہے، یا 10 غریبوں کو ایک ہی دن میں 2 ٹائم کا کھلا دیں. لیکن ایک غریب کو 10 آدمیوں کا کھانا کھلانے سے نہیں ہوگا. صحیح ہے، ایک غریب کو 10 دن تک کھلاتے رہیں گے تو بھی 10 ہی کاؤنٹ ہوں گے وہ، لیکن 2 ٹائم کا کھانا کھلانا پڑے گا ایک غریب کو. اور یہ بھی ٹھیک ہے، ایک غریب کو 20 دن کا کھلا دیں تو وہ بھی 2 ٹائم کا ہی استحسانن کاؤنٹ ہو جائے گا. سمجھتے ہو؟ اگر ٹرین میں بغیر ٹکٹ سفر کریں، اچھا کھانے میں درمیانے درجے کا کھانا، ایسا نہ ہو چائے پاپے رکھ دیں. अच्छा मेरे भाई, ट्रेन में बगैर टिकट सफर करें तो क्या हुक्म है? अगर बाद में टिकट लेकर जाया कर दें तो तलाफी हो जाएगी? जी हो जाएगी, बगैर टिकट सफर करना जायज नहीं है ट्रेन में। अगर कर लिया है तो फिर टिकट खरीदें स्टेशन से और फाड़ दें उसको। दूसरी शादी करने के लिए निकाह पढ़ाने का कोई कानूनी, कह रहे हैं कि निकाह पढ़ कोई कानूनी कार्रवाई तो नहीं होगी। इसके बारे में पिछले बयान में मैंने तफसील से बताया था कि अगर आपने दूसरी शादी की बीवी की मर्जी के बगैर, बीवी आपके खिलाफ केस करके 6 महीने के लिए आपको अंदर कर सकती है, कोई बात नहीं, 6 महीने के लिए अंदर हो जाओ, दोबारा आओ एक और करके फिर चले जाओ, तीसरी दफा एक और करके, तो 1.5 साल में आपकी 4 बीवियां, अगर मेरा ख्याल है बहुत अच्छा पैकेज है यार ये, 1.5 साल की टेंशन है उसमें, और कोई ताकत की गजा भी ले जाओ रोजाना वो कुछते मुछते बादाम खाते रहो बैठ के, क्या ख्याल है? 6 महीने और डंड पेलते रहो वहां पे, वर्जिश करते रहो, इंजॉय करो, इतने बड़े टेंशन नहीं है, खाम खाम इससे डरते हो यार। बीवी भी खुश हो जाएगी, चलो हमने अपनी भी बड़ा, फिर इंशाल्लाह मोहब्बत करेगी कि यार मेरा मियां वाकई बड़ा मुखलिस है, इसमें 6 महीने की जेल काट के आ गया। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं कि औरतें अपनी पाजेब जमीन पर जोर से न मत मारें कि गैर मर्दों के कानों में आवाज जाए। फिर अगर औरत हील की सैंडल पहने में आवाज होती है तो वो हील की वो ठक ठक जूते की आवाज आती है, वो पाजेब की आवाज नहीं होती वो। अगर हाँ, ग्राफिक डिजाइनिंग के जरिए जो फेसबुक और दूसरी सोशल मीडिया पर उलमा इश्तिहारात, क्या लिखा है, ये उलमा लिखा हुआ है, जो एड्स और इश्तिहारात चलाए जाते हैं और ख्वातीन की तस्वीर होती है उसकी कमाई, एड की कमाई तो जायज है, इस पर तो मैं बहुत दफा बयान कर चुका हूं, लेकिन खुद से औरत की तस्वीर बनाना जायज नहीं है। बहरहाल एक है एड बनाना, एक है एड चलाना, तो चलाने में तो पूरी डिटेल है, मैं इस पर बहुत तफसील से जुम्मे के बयान में बात कर चुका हूं। मुफ्ती साहब, मैं मेडिसिन मार्केट में काम करता हूं, वहां बाहर ममालिक की अशिया भी फरोख्त होती हैं जिनकी फरोख्त पर पाबंदी है, क्या उसकी कमाई जायज और हलाल है? और मेरी तनख्वाह भी है, वो अशिया लीगल तरीके से नहीं आती, स्मगलिंग के जरिए आती है। देखो, गैर कानूनी काम तो गलत है, गुनाह है, लेकिन उसकी जो अर्निंग होगी वो हराम नहीं होगी। अगर एक चीज आपने खरीद के बेची है, क्योंकि खरीदने से आपकी मिल्कियत में आ गई, चीज भी जायज है, कोई शराब नहीं है, बेचने से दूसरे को बेच दी उसकी कीमत आ गई, तो अर्निंग हलाल है, लेकिन गैर कानूनी काम उसका गुनाह होगा, क्योंकि इससे मुल्क को क्या हो रहा है, बास काम नाजायज होते हैं उसकी अर्निंग नाजायज नहीं होती। अर्निंग का ताल्लुक इससे कि सही चीज की तिजारत कर रहे हो, कब्जा करके कर रहे हो, अपनी मिल्कियत में लाके कर रहे हो, या कब्जे से पहले ही बेच रहे हो आगे, तो उसकी शराइत अलग है। बाकी गैर कानूनी मुल्क का जब कानून है तो उसको फॉलो करना चाहिए, और उस मुल्क के कानून में मुल्क का फायदा हो। खाम खा में कोई आड़ा तिरछा कानून बिला वजह बना के थोप दे तो वो नहीं है। तो स्मगलिंग में तो यही है, अगर खुली छूट लोगों को दे दी जाए तो मुल्क तो तबाह हो जाएगा, माहिरीन कहते हैं। अच्छा मेरे भाई, मैंने पढ़ा लिखा भी, मैं पढ़ा लिखा पता नहीं क्या लिखा हुआ है, आगे कहने एक लड़की पसंद है, ये बहुत साफ साफ लिखा हुआ है, मैंने मैट्रिक किया है और मिडल पता नहीं क्या लिखा हुआ है यार आगे, बस एक ही लफ्ज़ जुमला अच्छा लिखा हुआ है, घर वाले से बात भी की है, वो लड़की दीनदार है तो कर लो शादी, पता नहीं क्या कहना चाह रहे हैं, इतनी कुछ राइटिंग तो थोड़ी उर्दू की सीख लो यार, खुदा का वास्ता यार, इतनी क्या कीड़े मकोड़े बना रहे हैं यार, सिर्फ लड़की लिखना सीख लिया, बड़ी तमीज से लिखा हुआ है। हाँ, ये ग्रेजुएट है, लड़की मैट्रिक पास है तो पसंद आ गई है तो शादी कर लें। अगर आप मैट्रिक पास होते, लड़की ग्रेजुएट होती, फिर उल्टा काम हो जाता ना, फिर हम कहते यार ये तो मैचिंग का शादी नहीं है, लड़का तो ऊपर ही होना चाहिए एजुकेशन में, माल में, वो आगे होना चाहिए, क्योंकि बीवी बहरहाल शौहर के मातहत होती है ना, तो अपने से जो आपसे ऊपर है उसको की मातहती जहनी तौर पर कबूल होती है, और कोई आपसे कमतर है उसकी जहनी तौर पर मातहती इंसान मानता नहीं है, तो इसलिए शरीयत में कुफूफ के हकाम है। हजरत असल फतावा में आपने मुफ्ती रशीद अहमद साहब से किन मसाइल में इख्तलाफ किया? हमारे बड़े चाचा कहते हैं मुफ्ती रशीद साहब मसाइल में गलती नहीं होती, दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जिसके बारे में कहा गया इससे गलती हो ही नहीं सकती, सिर्फ सिवाय पैगम्बर के। तो ऐसा नहीं है। बाकी कौन से हैं तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे तो नहीं कह सकते, चंद हैं। तो अब वो कौन कौन से हैं वो तो बड़ी लंबी डिटेल है, और वो हैं भी उलमा के समझने के, आवाम में नहीं है उनका ज्यादा। कुछ तहकीकी है, रिसाले हैं, कुछ मसाइल हैं, 99% तो इत्तिफाकी ही है वो। नहीं, इससे गुसल नहीं होता, ये डॉक्टर के पास खवातीन जाती हैं, गुसल फर्ज नहीं होता। मुफ्ती साहब, अगर हम मुकम्मल गुसल कर चुके हैं और एक आध घंटे बाद नजर पड़ी कि नाखूनों में कुछ मैल जमा हुआ था तो हमने नाखून काट कर इन पर पानी बहा दिया, तो क्या गुसल दोबारा करने की जरूरत नहीं है? नहीं है। और वजू भी हो जाएगा? हो जाएगा। कितनी मिकदार में नाखूनों में मैल हो तो गुसल और वजू माफ है। अगर थोड़ा बहुत मैल है वो तो माफ है, क्योंकि एक एक टिपका होता है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा मोटा मैल जमा हुआ है तो फिर गुसल नहीं होगा। बाज लोगों ने कभी नाखून साफ ही नहीं किए होते, इतना मोटे मोटे मैल की तहें जमी हुई होती हैं, तो फिर ना गुसल होगा ना वुजू होगा। समझते हो कि नहीं समझते? मेरा सवाल इस्लामिक बैंकिंग और फाइनेंस से मुतालिक है। अभी मुफ्ती हजरत मुफ्ती तकी उस्मान ने हुकूमत की बैंक के मुतालिक अपील वापस लेने को कहा है, तो एक तबका इस्लामी बैंकारी और मालियाती निजाम पर उंगलियां उठाए हुए है कि बिस्मिल्लाह पढ़कर खिंजीर खा रहे हैं, आप अहले इल्म की क्या राय है? देखो, अहले इल्म से ही पूछा जाएगा ना उनकी क्या राय है। तो अहले इल्म का इस मसले में इख्तलाफ है, हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब इसको जायज समझते हैं। हमने न्यूट्रल होकर जो तहकीक की है तो हमारी राय में भी यह जायज है, इसलिए नहीं कि हजरत मुफ्ती तकी साहब का फतवा है, बल्कि न्यूट्रल होकर जामे तो रशीद के एक पूरा पैनल था जिसने एक साल तक बैंकिंग को पढ़ा है, जिसमें मैं भी उसका एक मेंबर था, तो हमारे दौरे हुए, पूरा सिस्टम जो जो हमें इश्कालात थे वो खत्म हुए हमारे, तो पूरी तहकीक के बाद हमने फतवा दिया, मैंने भी, कि भाई ये शरण क्या है, बोलो जायज। बिनोरी टाउन के उलमा कहते हैं जायज नहीं है, उनकी अपनी तहकीक होगी। ऐसे मौके पर जब उलमा का इख्तलाफ हो जाए तो आपको जिस स्कॉलर की बात पर एतमाद हो आप उसकी बात पर अमल कर लें, आवाम के पास इससे ज्यादा कर नहीं सकती। दूसरा, हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब तो बैंकिंग के माहिर भी हैं, बहुत ज्यादा महारत है उनकी, दुनिया घूमे हुए हैं, बैंकिंग को पढ़ाए समझाए। बाकी कोई बिनोरी टाउन का आलिम एतराज करे तो बात समझ में आती कि आलिम है ना, लेकिन आजकल एक आम स्कॉलर से एतराजात कर रहे हैं मजहबी, वो भाई तुम्हें क्या पता यार, वो कहते कान इधर से पकड़ो उधर से पकड़ो, एक ही बात है। किसी चीज को जायज या नाजायज कराने के लिए सिर्फ इतनी बात कि कान इधर से पकड़ो उधर से पकड़ो, इस्लामिक बैंकिंग की रूह में और सूदी बैंकिंग की रूह में बड़ा फर्क है। इस्लामिक बैंकिंग में लोन है ही नहीं, समझ में हर ये बात, शायद लोन का लफ्ज इस्तेमाल करता हूं, लोन नहीं है वो, छह उकूद पर उसकी बुनियाद कायम है, मुजारबा, मुशारका, बै सलम और मुराबहा और इस्तिस्ना और इजारा, ये प्रॉपर उकूद होते हैं बाकायदा। अब देखने में वैसा ही लग रहा है ना, तो देखने में ऐसा ही है, हकीकत में ऐसा नहीं है। तभी इस्लामिक बैंकिंग की जो फाइनेंसिंग है वो बहुत महदूद पैमाने पर होती है, आम बैंकों में तो जब चाहो जो जितना चाहो कर्जा उठा उठा के दे देंगे। तो मैं जानता हूं कुछ मजहब से मोहब्बत करने वाले भी स्कॉलर्स हैं जो बेचारे नादान दोस्त की तरह इस्लामिक बैंकिंग के खिलाफ कोर्ट में केस कर रहे हैं, उनको पता नहीं है कि आप इखलास में कैसा इस उम्मत का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। उन्होंने केस ये किया है इस्लामिक बैंकिंग के खिलाफ कि ये और सूदी बैंकिंग एक ही है, लिहाजा इसको प्रमोट ना करो, हालांकि वो मुखलिस लोग हैं। ओ भाई, अभी अल्हम्दुलिल्लाह चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी एक्शन लिया है, कहा जाता है इस पे कि ये सूदी बैंकिंग को खत्म करना है, और भी हमारे असेंबलियों में भी इस पे बहस हो रही है, और अब इसके खिलाफ एक मजबूत आवाज। इसमें सबसे बड़ा क्रेडिट तो हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को जाता है, जमात इस्लामी वालों को भी बड़ा क्रेडिट जाता है इसका, उन्होंने भी बड़ा इस पे मेहनत की है, तंजीम इस्लामी के जो शुजाउद्दीन शेख साहब है इनकी बड़ी एफर्ट्स है इसमें सूदी बैंकिंग के सूदी बैंकिंग के खिलाफ। तो इन सबकी मेहनत का अभी फल खाने का वक्त आ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह आ रहा है वो वक्त। हत्ता के जो सूदी बैंकिंग है वो भी, उनको भी डर हो गया कि बेटा ये हम सब की यानी सेटअप ही ना बंद हो जाए, वो भी अब इस्लामिक विंडो खोल रहे हैं। लेकिन इस मौके पर नादान दोस्त की तरह हमारे कुछ मजहबी मोहब्बत करने वाले सहाफी स्कॉलर्स उठ रहे हैं और वो ये बहस कर रहे हैं कि ये दोनों एक ही चीज है, लिहाजा इस्लामिक बैंकिंग पे इसको बैन किया जाए, और जो सूदी बैंकिंग को प्रोमोट करना चाह रहे हैं वो उनके दस्तों बाजू बने हुए हैं कि हाँ भाई एक ही चीज है, कान इधर से पकड़ो उधर से पकड़ो। तो जब तक आपके पास प्रॉपर इल्म नहीं है मेरे भाई, फतवा देने की आपको इजाजत नहीं है। फतवा मुफ्तियों का काम है, یہ صحافیوں کا کام، اسکالرز کا کام، انجینئروں کا کام، ڈاکٹروں کا کام نہیں ہے. آپ جس فیلڈ کے ماہر نہیں ہیں تو پیچھے رہ جائیں آپ. بات سمجھانا بھی بعض لوگ آتے ہیں کہ کہتے ہیں اس کو سمجھاؤ آپ بٹھا کے. اب ایک آدمی میں ایک دیکھو، 8 سال علم حاصل کیا ہم نے مدرسے میں، 1 سال دورہ حدیث، بلکہ 2 سال کا ہم نے دورہ حدیث کیا، حدیث کی شروحات پڑھی، سودی مسائل بھی، نکاح طلاق کے مسائل بھی، وراثت کے مسائل بھی، اور اخلاقیات کے مسائل بھی. پوری 10 سال میں نے، یا جتنے علماء ہوتے، میں اپنی بات نہیں کر رہا، پورا ایک پراپر وے میں پھر 20 سال تک تحقیق کا کام کیا ہم نے مسائل پہ، ریسرچ کا. اس کے بعد آدمی ایک قابل ہوتا ہے جا کے کہ وہ کہیں تحقیق کر سکے. اور ایک آدمی جناب، اس نے ساری زندگی انگلش پڑھی ہے، اسلام پڑھا ہی نہیں ہے اس نے، پڑھا ہے تو کتابوں سے سرسری طور پر، ایک بیس ہے ہی نہیں، اس کو کیسے سمجھائیں؟ اس کو بندہ اس کی کھوپڑی میں بٹھائے کیسے یہ بات؟ وہ ایک ڈاکٹر تھے، میں نے ان کا انٹرویو بھی لیا، انشاءاللہ شائع ہوگا، یو کے کے بڑے کووڈ پہ نا، کرونا پہ ان کی بڑی تحقیق ہے. میں نے کہا حضرت ایک صاحب ہیں، ان وہ بڑے زبردست مذہبی اسکالرز ہیں، ان کے اسکالر ہیں، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو آپ سمجھائیں. انہوں نے کہا میں مذہبی اسکالر کو کرونا نہیں سمجھاؤں گا، بیٹھ کے کوئی ڈاکٹر لاؤ میرے سامنے. تو کہہ رہے یار میں یہ میں مذہبی اسکالر کو نہیں، وہ اس کو میڈیکل سائنس کا پتہ نہیں ہے، نہ اس کو ویکسین کا پتہ ہے ہوتا کیا ہے، تو میں کیا اس پہ اپنا دماغ کھپاؤں، میں کیوں سمجھاؤں اس کو بیٹھ کے؟ حالانکہ وہ علماء کا بڑا احترام کرتے ہیں. انہوں نے کہا میں اپنے دماغ کیوں، ایک یہ ان کی فیلڈ نہیں ہے، میں کیوں اپنی کھوپڑی جو ہے نا میں ادھر ضائع کروں. انہوں نے کہا بھی ڈاکٹر ہے تو مجھے بتائیں، میں اس سے بحث کروں گا. تو اسی طرح ہر مسئلے پر ایک مذہبی اسکالر ایک عامی آدمی کے سامنے بحث نہیں کرتا، اس کو پتا ہے اس کی کھوپڑی میں یہ بات اتارنا بہت مشکل ہے. اس سے پہلے کہ کچھ اسٹیپ ہیں، جب تک یہ اس پہ نہیں آئے گا آگے. اب میں کسی انگریز کو بٹھا کے سمجھانا شروع کر دوں اسلام میں 4 شادیاں اور 18 بچے، وہ پہلے توحید پہ آئے گا نا میرے بھائی، بیسک چیزیں تو سمجھ یار. اس کے بعد نماز آئے گا. اب کوئی غیر مسلم ہندو، الحمدللہ بہت سے آتے ہیں، یا مسلمان ہوتے ہیں، عیسائی بھی آتے ہیں، میں اس سے کہوں کہ میں ایمان لایا اللہ پر اور اس بات پر کہ میں 4 شادیوں کو برحق جانتا ہوں، وہ ڈر جائے گا یار یہ ہو کے آ رہا ہے مارکیٹ میں. اس کی بیوی بھی ڈر جائے گی، ابھی سے میرے میاں کو کیا سکھائی جا رہی ہیں. اب میں سمجھ ایکچولی یوں ہے تو اس کے مینٹل لیول سے، حالانکہ اسلام میں ہے یہ، اس کو کوئی نکال تھوڑی سکتا ہے، لیکن پہلے تو ہر چیز کا ایک لیول ہوتا ہے، اس کے بعد اس طرح. تو علم کا بھی ایک لیول ہے. ہم پہلے سال جب پڑھتے ہیں تو صرف عربی گرامر پڑھتے ہیں، اس میں ہمیں فقہ کی اور حدیث کی بھاری بھرکم کتابیں نہیں پڑھائی جاتی، بہت معمولی سی ایک آسان سی کتاب ہوتی ہے، عربی سیکھو پہلے بھائی، اور چند حدیثیں فضائل سے متعلق. پھر آہستہ آہستہ دوسرے سال اس سے مشکل، پھر فقہ اور حدیث، پھر ہوتے 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 تفسیر، پھر بلاغت بہت. پھر اس کے بعد بھی جب فارغ ہونے کے بعد، ہم کہتے ہیں جو فارغ ہوا ابھی فارغ ہی ہے، وہ پریکٹیکل لائف میں وہ زیرو ہے، ابھی تو کتابوں کا علم ہے نا، ابھی تو پریکٹیکل لائف میں. تو پھر جو مسائل آنا شروع ہوتے ہیں ان کی تحقیق کروائی جاتی ہے. 15-20 سال کے بعد جا کے آدمی اس قابل ہوتا ہے کہ وہ یہ کہہ سکے کہ اب میں کسی مسئلے پر تحقیق کرنے کی مجھ میں صلاحیت پیدا ہوئی ہے. ورنہ اس پروسیس سے اگر نہیں گزرا ہے، تحقیق کے نام پہ لوگوں کو الو بناتا رہے گا، اور اس سے بھی جو بڑے بے وقوف ہیں وہ الو بنتے رہیں گے، کہیں گے زبردست خاندانی بات کی ہے. ابے تمہیں خاندانی لگ رہی ہے نہیں خاندانی، کیونکہ تم اس سے بھی بڑے فارغ ہو. کسی عالم سے پوچھو کہے گا بالکل فارغ ہے، یہ فضول باتیں کر رہی ہے بھائی. اور کمال کی بات ہے، یہ اسکالرز پھر کہتے ہیں ہم علماء کو نہیں مانتے، نہ علماء ہمیں مانتے ہیں، ہمیں اس پہ خوشی ہے. یہ خوشی کی بات نہیں، رونے کا مقام ہے کہ جن کی فیلڈ ہے وہ نہیں مان رہے تمہیں. ایک ڈاکٹر کہہ رہے مجھے پوری دنیا کے کوئی ڈاکٹر نہیں مانتے، میرے لیے بڑی فخر کی بات ہے. ابے جب تیری فیلڈ کے لوگ ہی نہیں تجھے مان رہے، اس کا جواب وہ ڈاکٹر یہ دے کہ یہ سارے 2 نمبر ہیں. او بھائی سارے 2 نمبر ہیں، تو ایک امام مہدی سے بیعت ہے کیا تو جو اتنا نیک پیدا ہو گیا؟ یہ بول لے آدھے 2 نمبر ہیں، یہ بول لے 2/3 2 نمبر ہیں، 1/3 تو ٹھیک ہوں گے نا. تو کیا کہاں سے کوئی مریخ سے پیدا ہوا ہے، کسی اور مٹی سے پیدا ہوا ہے؟ تو یہی مذہبی اسکالر میں بھی چل رہا ہے. ایک حکیم اٹھ کے آئے گا یوٹیوب پہ، وہ ایسا پیش کرے گا میں ہی ہوں حکمت جس نے پڑھی ہے، باقی سارے کیا ہیں، اور وہ لسن کے فضائل بیان کرنا شروع کر دے. لہسن کھانے سے یہ ہوتا ہے، اجوائن کھانے سے یہ ہوتا ہے، لونگ کے چند دانے کھا لو، اگر مر گئے تو مجھ سے پوچھنا کیوں مرے. لونگ کے فضائل کچھ بھی نہیں ہوتا، پراٹھے کھایا کرو صبح صبح بیٹھ کے، اور ورزش کر لیا کرو، تھوڑا سا بھاگ دوڑ لیا. جو صحت کے اصول 1400 سال پہلے تھے نا، آج بھی کیا ہیں؟ وہی ہیں. جدید تحقیق کوئی ایسی عجیب سی چیز نہیں ہے جو آپ کو پتہ نہیں کیا بنا دے. دیکھو انسان جدید ہے یا قدیم ہے، تو قدیم میں جدید تحقیق کہاں سے چلے گی؟ ہر یوٹیوبر نے جدید تحقیق کے نام پہ الو بنایا ہوا ہے. ابے انسان تو ہزاروں سال پرانا جو آدم کے دور کا تھا وہی آ جائے, تو وہی جو پہلے صحت کے اصول تھے آج بھی کیا ہیں وہی. ہاں اتنا ضرور جدید تحقیق سے فائدہ ہوتا ہے, کچھ خوراکیں ایسی آ گئی ہیں جن میں انسان نے بڑی مصنوعی تبدیلیاں کی ہیں, وہ جدید تحقیق سے پتہ چل جائے گا یہ دو نمبر ہیں. جیسے گندم جو آپ کی آ رہی ہے وہ جدید تحقیق بتاتی ہے یہ وہ والی گندم نہیں ہے جو آپ کے نانا نے کھائی ہے, جس کو کھا کے ہمارے نانا 99 سال تک زندہ رہے تھے, وہ تو یہی کھاتے تھے نا, لیکن وہ زیادہ عرصہ انہوں نے وہ کھائی ہے, آخر میں آ کے یہ کھائی ہے, اگر یہ نہ کھاتے ہو سکتا ہے 199 میں جاتے. تو جدید تحقیق سے تھوڑی بہت جو جدید چیزیں ہیں وہ تو پتہ چل جائیں گی میرے بھائی, باقی صحت کے اصول جو 1400 سال پہلے تھے آج بھی وہی ہیں. اور ہمارے پاس تو اسلام ہے یار, صحابہ کی صحتیں, نبی کی صحتیں, جو ان کی طریقے ہیں. ہاں جدید تحقیق سے علاج کے طریقے بہرحال جدید دریافت ہوئے, میڈیکل سائنس میں جدید تحقیق سے فائدہ اٹھائیں گے کہ بھائی کینسر کا علاج آ گیا, پہلے یہ ریڈیو تھراپی نہیں تھی, کیمو تھراپی نہیں تھی, کینسر کا مریض مر جاتا تھا, اب یہ کہ ریڈیو تھراپی ہے اور کینسر کے اتنے پیشنٹ بھی نہیں ہوتے تھے کیونکہ قدیم طریقے سے زندگی گزارتے تھے لوگ. لیکن بہرحال علاج میں سائنس نے ترقی کی ہے بہت زیادہ, تو علاج میں تو ٹھیک ہے, لیکن نارمل لائف میں آپ جدید تحقیق کے بجائے قدیم پہ ہی چلو تو میرے خیال ہے زیادہ بہتر ہے آپ کو. ڈاکٹروں کی اپنی صحت دیکھ لو یار, کوئی خاندانی صحت ہے سوائے چند ایک ڈاکٹروں کے؟ زیادہ تر تو وہی جتنے میں ہم مر رہے ہیں اتنے میں ڈاکٹر بھی مر رہے ہیں. حکیموں کی میں نے دیکھے 99 سال 100 سال. میں مانتا ہوں حکیموں میں زیادہ تر فراڈی ہوتے ہیں آج کل, اچھے بھی ہوتے ہیں لیکن زیادہ تر, لیکن کمبخت ہوگا فراڈی, عمر کمبخت کی 100 سال ہوگی, اپنے اوپر فراڈ نہیں کر رہا ہوگا وہ. میں نے ڈاکٹر 100 سال کے نہیں دیکھے, حکیم دیکھے ہیں. حالانکہ جدید تحقیق کس کے پاس ہے ڈاکٹر, وجہ کیا ہے؟ یہ نہیں کہ حکیموں کی تحقیق زبردست ہوتی ہے, نا 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 نا. حکیم کیا کر رہا ہوتا ہے, وہ پرانے جو صحت کے بنیادی اصول ہیں ان پہ زندگی گزار رہا ہوتا ہے, اس کے پاس بہت زیادہ کوئی جدید تحقیق ہوتی نہیں ہے. وہ رات کو جلدی سو جائے گا, صبح جلدی اٹھ جائے گا, فجر کی نماز پڑھے گا, واکنگ کرے گا یا جاگنگ کرے گا, چار شادیاں بھی کرتے ہیں زیادہ تر حکیم لوگ, دیکھے ہیں میں نے, اور خوراک تھوڑی کھائے گا, دو ٹائم کھائے گا. حکیم محمد سعید صاحب, پتہ ہے آپ کو, میں ان کے قریبی دوست سے ملا, قریبی دوست سے, ماشاءاللہ وہ بھی 95 سال کے. تو میں نے کہا, اور بڑے صحت مند باتیں کر رہے ہیں, میں نے کہا حضرت 90 یا 95 کے تھے, میں نے کہا اس عمر میں آپ کی ماشاءاللہ ایسی صحت, انہوں نے کہا میری حکیم سعید صاحب سے بچپن سے دوستی تھی. کہہ رہے ہیں حکیم سعید, میں نے کہا حکیم, اچھا حکیم سعید صاحب کی جو ایسی خاندانی صحت تھی کہ آپ کو ان کے میں حالات بتاؤں, آپ بولو گے شاید میں غلط بول رہا ہوں, وہ اس بڑھاپے میں 2 گھنٹے لانگ ٹینس کھیلتے تھے, 78 میرا خیال ہے, وہ تو شہید کر دیا ان کو. وہ کیا تھا, قدیم تحقیق پہ ہی چل رہے تھے وہ, دو ٹائم کھانا, چائے, کہتے ہیں حکیم سعید رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے مجھے چائے کا ذائقہ نہیں پتا کیسی ہوتی ہے, اور ہماری ہر تھوڑی دیر میں دماغ کھوپڑی کو سیٹنگ کرنے کے لیے ہمیں کیا چاہیے, چائے چاہیے, اس میں چینی الگ جا رہی ہے, کیفین الگ جا رہی ہے, اور یہ جو دودھ ہے جو گائے کا نہیں ہے, رپورٹ ہے کہ گائے کا ہے لیکن جب گہرائی میں گھسو گے تو گوالے کا زیادہ ہے, گائے کا اس میں کم ہے, اور ڈبے کے اور پتہ نہیں کیا کیا کیمیکل. وہ کہتے ہیں مجھے چائے کا ذائقہ نہیں پتا کہ کیسا ہے, حکیم سعید رحمۃ اللہ علیہ کی بات کر رہا ہوں میں, ایسی خاندانی صحت ماشاء اللہ. کیا تھا کہ مغرب سے پہلے پہلے رات کا کھانا کھا لیا کرتے تھے, کہتے ہیں زندگی بھر جب سے 24-25 سال میں حکیم بنے نا اس کے بعد انہوں نے یہ کیا کہ رات مغرب کے بعد کچھ نہیں, بس ہلکا پھلکا, صبح ناشتہ وہ بھی میرا خیال ہے 10-11 بجے کھاتے تھے, دو ٹائم کا کھانا پوری زندگی, اور رات کو جلدی سونا ہے, صبح جلدی اٹھنا ہے. تو یہ قدیم طریقہ تو یہی ہے نا, سمجھ رہے ہو, اور کوئی خاص پرہیز نہیں, بس کم کھانا ہے, دو ٹائم کھانا ہے, وہی گھر میں روٹی, وہی دہی بھی کھا رہے ہیں, دودھ بھی پی رہے ہیں, گھر میں کوئی حلوہ گھر کا بنا ہوا ہے وہ میٹھا بھی کھا رہے ہیں. کیسی بہترین ماشاءاللہ ان کی صحت تھی, ایسا, اور ان کی ایکٹیویٹیز آپ دیکھیں, دن بھر اتنی مصروفیت, 20 شعبوں میں انہوں نے اپنے آپ کو مصروف کر کے رکھا ہوا تھا, اور ہر شعبے کو درجہ کمال تک پہنچایا ہے, اور نماز کے ایسے پابند تھے, ان کے خادموں نے بتایا کہ میں 5 سال ان کے ساتھ رہا ہوں, 5 سال میں ایک دفعہ میں نے نہیں دیکھا کہ نماز میں 5 منٹ باقی اور 5 منٹ پہلے ان کا دایاں قدم مسجد کے اندر نہ آ گیا ہو, فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء, 5 ٹائم نماز میں نا, ہر نماز میں 5 منٹ پہلے مسجد میں جانے کا ان کا معمول تھا, کہتے ہیں ایسا نہیں ہوا کہ 4 منٹ پہلے کبھی گئے ہوں. और कोई टाइम देते थे ना किसी को कि मैंने इतने बज के इतने मिनट पे आना है, तो इसका मतलब क्या होता था, इतने बज के इतने मिनट पे आना है, कहीं रिबन काटना है, इफ्तिताह करना है, उनका टाइम दिया, वो गए रिबन काट के आ गए, कोई बंदा ही नहीं है वहां पे, उन्होंने कहा रिबन लाओ इधर बांधा, कटक चले गए। लोग कह रहे जी आज हकीम सईद साहब ने आना है, पता नहीं टाइम वो अभी तक आए क्यों नहीं। भाई वो टाइम के पाबंद है, वो अपने साथ रिबन लेकर आए थे, यूं यूं लगाया काट के चले गए। गूगल मैप नहीं था उस जमाने में, तो वो टाइम की पाबंदी ऐसे करते थे कि कहीं इवेंट है ना, कल 10 बजे पहुंचना है, तो एक दिन पहले खादिम को भेजा कि वो जगह देख कर आओ, एड्रेस तलाश करके आओ और देखो कितना टाइम लगता है पहुंचने में, ताकि कल हम उसी हिसाब से पहुंचे, लेट ना हो हम, समझ में आ रही है बात, ताकि हम लेट ना हो और एड्रेस तलाश करने में टाइम जाया ना हो। तो हकीम थे वो, डॉक्टर थोड़ी थे। तो और फिर यहां उन्होंने दारुल उलूम कुरंगी का ऑडिट वो किया करते थे, उलमा से बड़ा गहरा ताल्लुक था उनका, तो उनको शहीद कर दिया। इतनी बड़ी यार एक वो पेप्सी और इसका अल्टरनेट एक कोल्ड ड्रिंक निकाल रहे थे कि ऐसा कोल्ड ड्रिंक मार्केट में लेकर आऊंगा, मजा कोल्ड ड्रिंक वाला होगा लेकिन सेहत के लिए नुकसानदेह के बजाय क्या होगी, वो फायदेमंद होगी। तो ऐसी ऐसी उनकी खिदमात थी, हमारे कराची वालों ने उनकी कदर नहीं की। कराची ने अपनों का बड़े बड़े लोगों का खून बहाया, भैरव भाई बहुत खून बहाया। तो और यूनाइटेड नेशन से हिकमत को भी उन्होंने मंजूर करवाया, यूनाइटेड नेशन ने हकीमी तरीके इलाज पर को बैन कर दिया था, इस पे भी केस लड़ा, तो उनका हकीमों पर भी एहसान है, लेकिन हकीमों की दो नंबरी आप देखो, इल्ला माशाल्लाह जो मेरा बयान सुन रहे हैं उनके अलावा की बात कर रहा हूं। तो मैं जो बात को समेटता हूं, ये बस बाकी पर्ची बाद में, बहुत टाइम हो गया है। तो हकीमों की सेहतें हमने बहुत अच्छी देखी, हालांकि तरक्की मेडिकल साइंस ने की है, वजह क्या है, ठीक है मेडिकल साइंस ने तरक्की में मानता हूं भाई, उसमें तो दो राय नहीं हो सकती, ऐसे ऐसे इलाज दरियाफ्त हो गए हैं, बड़े से बड़ी बीमारियों को बंदा एक हफ्ते में ठीक हो जाता है, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन हकीमों की सेहतें अच्छी इसलिए होती हैं कि उनका लाइफ स्टाइल नेचुरल होता है, वो कुछ ज्यादा जिद्दत के काहिल बोलो नहीं होते, नेचुरल। रात को जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना, खुश रहना। डॉक्टर को तो टेंशन इतनी होती है कि आज पेशेंट ही नहीं है मार्केट में सही है ना। अच्छा, हकीमों की बीवियां भी अक्सर देहाती होती हैं, थोड़ा बहुत खिला दो उस पर भी राजी। डॉक्टर ने शादी भी इतनी ऊंचे मालदार औरत से की हुई होती है, वो कहती है मुझे पेशेंट चाहिए, आज 20 बंदे नहीं आए ना दिहाड़ी आपकी नहीं बनेगी, घर में जो मेरे खर्चे पूरे नहीं होंगे। डॉक्टर फिर सिगरेट पी रहा होता है बैठ के, अक्सर देखा हो, टेंशन खत्म करने, हकीम नहीं मैंने देखे सिगरेट पीते हुए, उस पर लिखा है कि कैंसर, खुद लिखा होगा डॉक्टर ने, कैंसर पैदा होता है, फेफड़ों के लिए नुकसान दे, लेकिन कहता है होता है अभी, तो टेंशन पैदा हो रही है उसको तो खत्म करूं मैं। रात को 3-3, 4-4 बजे क्लिनिक बंद करके आ रहे हो आप, तो सोगे किस वक्त आप यार, ना डॉक्टरों की जिंदगी में वर्जिश है, ना डॉक्टरों की जिंदगी में रात को जल्दी सोना है, ना सुबह जल्दी उठना है। बहुत से तो पीते भी हैं, सब नहीं पीते भाई, चंद एक लोग हैं पीते भी हैं, पढ़ा लिखा होने की अलामत है, मॉडर्न आदमी है पीता है। तो ये जो है ना उनका एक थोड़ा सा वो है कि हम ये नहीं मौलवियों की तरह दकियानूस नहीं है, ये भी है, ये भी चलेगा, सब चलेगा, इल्ला माशाल्लाह सब, ज्यादातर डॉक्टर ऐसे नहीं होते मेरे भाई। तो जब पिए भी रहे हो, सिगरेटें भी चल रही हैं और इतनी टेंशन भी आप ले रहे हो, एक डॉक्टर बेचारे रात को क्लिनिक बंद करके आते थे, कुत्ते उनको घर छोड़ने आते थे भागते हुए, इतनी लेट नाइट आते थे वो, तो इतनी टेंशनों में, तो मेरे भाई फिर तो कहां से उम्रें लंबी होंगी, वही टेंशन आगे पेशेंट को भी पार्सल हो रही होती। और हमारी कौम की हालत ये हो गई है, सेहत एक तरफ, लेकिन इनको फौरी टेंशन खत्म करनी है, चाहे कैंसर हो जाए, सिगरेट पीते हैं ना नौजवानों। मैं अक्सर चुटकुला सुनाता हूं, हमारी कौम की हालत यह है कि एक आदमी दुकान पे गया तो उस सिगरेट खरीदी, उस कंपनी ने लिखा हुआ था खबरदार सिगरेट नोशी मर्दाना कुव्वत के लिए नुकसानदेह है। फौरन इसने वापस की, बोला भाई वो कैंसर वाली दे दे तू इसको मर्दाना कमजोरी बर्दाश्त नहीं है, कैंसर क्या है, अबे ये नहीं मुझे कैंसर वाली दे दे। वजह क्या है कि यार थोड़े दिन जिएंगे इज्जत के साथ, कैंसर से मर जाए ना मेरे भाई, पहले तो जिंदगी है अल्लाह के बंदो। तो मैं इसलिए कहता हूं डॉक्टरों से और हुकूमत से कि अगर तुम सिगरेट लोगों से छुड़वाना चाहते हो तो ये मत लिखो, ये कैंसर पैदा करती है, ये लंग्स को तबाह करती है, फेफड़ों का बेड़ा गरक करती है, कौम कहती है बेड़ा गरक हो जाए, गुर्दे खराब हो जाए, फेफड़े खराब हो जाए, मर जाए, اس پہ یہ لکھ دو کہ خبردار سگریٹ نوشی مردانہ قوت کے لیے کیا ہے. پھر دیکھو کوئی بھی نہیں خریدے گا, کوئی بھی نہیں خریدے گا. جس کو چورن بیچنا ہوتا ہے اس نام سے بیچ. بہت ٹائم ہو گیا میرے خیال ہے, اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وہ مان نہیں نا اللہ بلاک.